بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود هجي محمد وعلى آله. تربیت اولاد کے عملی اصول کیا ہیں؟ اس سلسلے کا درس نمبر 3. پچھلی مرتبہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جیسے ہی وہ علامات نمودار ہوں کہ اب اس ماں کے شکم میں ایک نسل جنم لینے والی ہے، وہ فوراً سجدہ شکر بجا لائے، اور اس کی کچھ تفصیل پچھلی نشست میں عرض کی جا چکی ہے. اب دیکھیں، کچھ ترتیب کے ساتھ کچھ اعمال انجام دینا ہے. اس سجدہ شکر کے بعد عورت پہلا کام یہ کرے کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرے. توبہ سے اس سلسلے کا آغاز ہونا چاہیے، ان اعمال کا، سچے دل سے توبہ کہ اب ایک نئی نسل جنم لینے والی ہے، اور ایک استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھے. اچھا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے آبا و اجداد یا بچے کے ننیالی اور ددیالی تمام آبا و اجداد، کیونکہ گناہوں کے اثرات نسلوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں، تو ان گناہوں کے آثار کو ختم کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آبا و اجداد میں سے کچھ گناہ کے آثار اس بچے تک وراثت کے لحاظ سے منتقل ہوتے ہوں، تو کم سے کم ان کو ان کا دفعہ کیا جا سکے، ان کو ختم کیا جا سکے. دیکھیے، چیزیں ایسی ہیں جیسے جسمانی بیماریاں کتنی ہیں کہ بعض اوقات اگر صرف باپ کو بیماری ہے، بچے کے اندر اس کے پہنچنے کے امکانات اتنے فیصد ہوتے ہیں. ماں اور باپ دونوں کو بیماری ہے تو بچے کے اندر اس بیماری کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. مدر اور فادر میں سے کوئی ایک ڈائبیٹک ہے تو چانسز ذرا کم ہوتے ہیں بیماری پہنچنے کے، دونوں ڈائبیٹک ہیں امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تھیلیسیمیا ہے، جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں، اس طرح سے بہت ساری اس طرح کی چیزیں. جب یہ ہمارے ہاں فیملی ہسٹری کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے بعض اوقات، تو اسی طریقے سے گھر کا بھی دیکھیں، کوئی فرد اگر کوئی جرم کرتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، پورا گھرانہ متاثر ہوتا ہے. جن کا قصور نہیں بھی ہوتا وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کی شادیوں کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ بدنامی ساتھ ساتھ چلتی ہے. لہذا گناہوں کی معافی اور ان کے اثرات، جو اثرات بد جو پہنچتے ہیں، ان سے دفعہ کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان کے اثر کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، توبہ ایک ایسی ربر ہے جو کہ آثار گناہ کو بھی مٹا کے رکھ دیتی ہے. ہر چیز کا ایک اثر ہے، اور توبہ آثار گناہ کو بھی ختم کر کے رکھ دیتی ہے. صرف گناہ ہی کو ختم نہیں کرتی، اس کے آثار کو بھی ختم کرتی ہے. اچھا دیکھیں، گناہوں کے اثرات کون کون سے ہو سکتے ہیں تاکہ دماغ میں رہے آپ کو کہ بچے تک کون سی چیز منتقل ہو سکتی ہے. گناہوں کے اثرات، دیکھیں، گناہوں کا پہلا اثر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ گناہ اطاعت خدا سے روکتے ہیں. تو ماں اگر اس طرح مسلسل گناہ کرتی رہے گی تو یہ بچے کے اندر بھی چیز منتقل ہوگی، اور بچہ بھی اطاعت خدا سے رکتا رہے گا. خود گناہ کا اپنا اثر یہ ہے کہ وہ اطاعت خدا سے روکتا ہے، تو اس وجہ سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے، مزید گناہوں کی طرف انسان کھنچتا ہے. دوسرا، گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے بزرگوں کی عمریں کتنی ہوتی تھیں، اب گھٹ گھٹا کے 55, 56, 60 سال اس میں انسان عموماً انتقال کر جاتا ہے. عمر میں برکت کا ختم ہو رہی ہے. اب یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے، خود ہی کم عمر ہوگا، یہ کب نانا دادا بن سکے گا، نانی دادی بن سکے گی، کب یہ اپنے ان کی تربیت کر سکیں گے چھوٹے بچوں کی، اور اس طرح سے عمریں اتنی اگر کم ہو جائیں ان لوگوں کی، تو بزرگ بن کے جو تربیت کرنی ہوتی ہے اس سے بھی لوگ محروم رہیں گے. इरादा कमजोर पड़ जाता है। गुनाह करने से हमेशा तौबा का इरादा कमजोर होता है और दूसरे गुनाह करने का इरादा कवी होता है, ये हमेशा होता है। तो तौबा करनी यूं जरूरी है कि हर गुनाह जो है आपके इंसान के इरादे को कमजोर करता है, इताअत के इरादे को कमजोर करेगा, नेकी के इरादे को कमजोर करेगा और गुनाह के इरादे को ताकतवर करेगा। एक और गुनाहों का असर यह है जिसकी वजह से तौबा करनी जरूरी है, गुनाहों की कबाहत दिल से निकल जाती है। अगर खुद माँ किसी चीज को गुनाही तौर नहीं समझ रही, कहती चलता है मेकअप करके नामहरमों के सामने जाना, उसको कोई खास गुनाही नहीं समझती, पैरों को छुपाना है नामहरमों से इसको कोई गुनाही नहीं समझती इसको जाहिर करना, तो गुनाहों की कबाहत ये दिल से निकलती चली जाती है। और इंसान उसी वक्त गुनाहों से बच सकता है जब उसको बुरा समझता हो, नेकी तुम उस वक्त तक इख्तियार नहीं कर सकते जब तक बुराई को बुरा ना समझो, रिवायात के अंदर भी ये चीज आई है। और तमाम गुनाह जितने भी हैं तमाम साबिका मुजरिम कौमों की मीरास है। अगर सब गुनाहों को आप देखें ये जिन पे आजाब आया है जिन कौमों पर, ये तमाम उन कौमों की मीरास रहे, गोया माँ इन गुनाहों को अंजाम देकर उन साबिका मुजरिमीन कौमों की मीरास को अपनी औलाद के अंदर मुंतकिल करती, बहुत खतरनाक बात है। तो ये गुनाहों की जो आदि माँ है ये मुजरिमीन की मीरास को औलाद में मुंतकिल करने वाली, इस वजह से इसके लिए तौबा करना बहुत जरूरी। और देखिए हर गुनाह मनहूस है, हर गुनाह मनहूस है, हमारे यहां समझा नहीं जाता मनहूसत, उल्टी सीधी चीजों को समझा जाता है जो कि असलन नहूसत से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। नहूसत का असल ताल्लुक गुनाह से है। देखिए जब भी कभी कहत साली होती है, बारिशें रुक जाती हैं, तो जानवर गुनाहगार इंसानों पर लानत करते हैं कि इनके गुनाहों के बायस हम इस भूख और प्यास की अजियत में मुबतला है। तो हर गुनाह मनहूस है और ये नहूसत के साथ ही बच्चा पैदा करने वाली है, तो ये नहूसत के असरात बच्चे में मुंतकिल होंगे। इसके अलावा गुनाहों से अकल कम होती है, बच्चों का मेंटल लेवल और उस लिहाज से वो कंप्यूटर और वो चलाना आना ये उनकी अकल की निशानदेही नहीं कर रहा है, अकलमंद नहीं है लोग। हाँ कुछ चीजें चलानी सीख ली हैं, वो तो उसका ताल्लुक इतना अकल से होता भी नहीं। तो गुनाह करने से हमेशा अकल कम हो जाती है, अकल कम होती है। और बेअकल बच्चा या कम अकल बच्चा पैदा करे वो, इससे कहीं ज्यादा उससे पहले से उसका इंतजाम करना है कि उसको तौबा करनी है गुनाहों से ताकि अकल कम ना होने पाए बच्चे की। गुनाह का एक असर यह है कि गुनाहों से अजमत खुदा दिल से निकल जाती है। देखिए अगर किसी शख्स को मालूम है कि परवरदिगार मुझे देख रहा है, फिर वो आखिर गुनाह कैसे करेगा। बहुत सी रिवायात हैं जिसके अंदर ये मफहूम बयान हुआ है कि मसलन एक आदमी, देखिए एक आदमी के सामने कभी भी हम एक दूसरे के सामने आमतौर पर गुनाह नहीं करते, बहुत से गुनाह एक दूसरे के सामने नहीं होते। तो परवरदिगार गोया एक लिहाज से ये कह रहा होता है कि ए बंदे तेरी निगाह में मेरी हैसियत इस मखलूक से भी कम है, तो उसके सामने तो गुनाह नहीं करता लेकिन मेरे सामने गुनाह करने से नहीं शर्माता। खुद गुनाह करना इस बात की दलील है कि इसके दिल में अजमत खुदा नहीं। देखिए आज कैमरे यहां पर लगा दिए जाएं, आपने देखा होगा कि टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, टॉक शोज होते हैं, या एंकर होता है, उसे खांसी आ जाए छींक आ जाए फौरन माफी मांगता है, हालांकि कोई गुनाह का काम भी नहीं किया होता, लेकिन क्या है कि उसे कि सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो परवरदिगार आलम सबको देख रहा है फिर ये गुनाह कैसे कर रहा है, इसका मतलब है कि ये उसकी अजमत परवरदिगार की उससे वाकिफ ही नहीं। यानी खुद गुनाह करना इस बात की दलील है कि इस शख्स के दिल में अजमत खुदा नहीं पाई जाती। तो ये तमाम असरात गुनाहों के ये इस पैदा होने वाले बच्चे के अंदर मुंतकिल होते जाते हैं। और देखिए इससे पहले भी एक दर्स में मैंने बयान किया था, आयतुल्ला दस्तगीर साहब का एक जुमला है कि तकरीर में मुकर्रर के असरात होते हैं और तहरीर में मुहर्रर के असरात होते हैं। मैं अगर बुरा हूं तो तमाम औसा जो असरात बद मेरे अंदर पाए जाते हैं वो मैं अपने सामईन में मुंतकिल करता हूं, और अगर किसी में कोई अच्छाई पाई जाती है, कोई अच्छा मुकर्रर आता है और आप उसको बैठकर सुनती हैं, तो तमाम नेक औसाफ वो हाजरीन में मुंतकिल करता है। तहरीर आप बुरी तहरीर पढ़ती हैं तो गोया वो जो लिखने वाला है वो अपने असरात बद मुंतकिल करता है, क्योंकि तहरीर में मुहर्रर के असरात होते हैं। तो ये चीजें सारी काउंट करती हैं, یعنی لکھی ہوئی چیز بھی اثرات منتقل کرتی ہے، کہی ہوئی چیز بھی اثرات منتقل کرتی ہے، گناہ بھی اثرات منتقل کرتے ہیں، یہ تمام فیکٹس ہیں۔ تو دیکھیے کتنی ہی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70-70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ معاذ اللہ اس مقام عصمت کے اوپر فائز، عصمت کبریٰ، سب کچھ ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی استغفار کرنا عظمت خدا کے آگے اتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے کہ جو اطاعت مجھے پروردگار کی کرنا چاہیے تھی، پروردگار میں کہاں ایسی کر سکا ہوں، اور اس پہ استغفار کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک حاملہ عورت وہ استغفار کرے، باقاعدہ پوری ایک تسبیح پڑھے، روزانہ استغفار کرے۔ البتہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ، اور اگر یہ ہر نماز کے بعد ہو جائے تو کیا کہنا، اور بہت سی تعقیبات نماز کی کتابوں میں بھی یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ یہ جو دعا ہے اس کے متعلق امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو روزانہ پڑھے تو خدا اس کو روزانہ اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں 45 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، 45 لاکھ گناہ ہر دفعہ اس کے معاف ہوں گے، اور 45 لاکھ درجات اس کے بلند ہو گئے، اور گویا وہ روزانہ 12 ختم قرآن کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ باقاعدہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے۔ 45 لاکھ تو نیکیاں ہر دفعہ، 45 لاکھ گناہ ہر دفعہ معاف ہوں گے۔ توبہ کرنے کے حوالے سے دیکھیں کتنی طویل گناہوں کی ہماری ایک فہرست ہوتی، تو ہر دفعہ، تو یہ حاملہ اگر اس کو پڑھتی رہے تو اس کے گناہ مسلسل اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں معاف ہوتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور 12 ختم قرآن کا ثواب اس کو ہر دفعہ پڑھنے پر ملے گا۔ ہر نماز کے بعد اس کا اگر ورد کیا جائے تو توبہ کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز، وہ بھی ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، تجدید وضو۔ ایک دفعہ اگر وضو آپ نے کر لیا اور دوبارہ ٹوٹا بھی نہیں، یا ٹوٹ گیا، خاص طور پر تجدید اس کو کہتے ہیں، ابھی نہیں ٹوٹا اور دوبارہ آپ نے اس کو دوبارہ وضو کو کر لیا، کچھ عرصہ تھوڑی دیر گزر گئی تھی، ایک گھنٹہ ہو گیا وضو کیے ہوئے، نہیں بھی ٹوٹا تو آپ نے کہا کہ چلو ایک وضو جو ہے وہ اور کر لیتے ہیں، تو روایات میں کہ بغیر استغفار کے بھی پروردگار گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے جو تجدید وضو کرتا ہے، آپ متوجہ بھی نہیں ہیں توبہ کی طرف، تب بھی خود بخود استغفار ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے اس حاملہ کے حوالے سے کہ اپنے گناہوں کو مسلسل وہ کم کرتی جائے، ختم کرتی جائے، تاکہ بچے کے اوپر اثرات نہ ہو۔ اور توبہ ہی کے حوالے سے بہت ہی بہترین جو کہ ایک ذکر ہے، اس کی حاملہ اکثر تکرار کرے، زیادہ تر اوقات میں تکرار کرے، اور وہ ہے ذکر لا الہ الا اللہ۔ ہمارے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہ یہ ذکر لا الہ الا اللہ ہر حال میں گناہوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ذکر تو نہ صرف زندگی میں، بلکہ موت کے وقت، بلکہ دوبارہ اٹھائے جانے تک انسان کا مونس و مددگار ہے۔ یہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اتنا بہترین ذکر ہے۔ اور روایات کے اندر یہ بھی چیز آئی ہے کہ جب بھی انسان ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ، تو جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں اضافہ ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی، ان کے متعلق ملتا ہے کہ ہر وقت ان کے ہونٹ ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، اور ان کے اندر خصوصیت کے ساتھ ایک ذکر اور ہوتا تھا جس کو کہتے تھے، فرماتے تھے، علماء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ وہ ذکر لا الہ الا اللہ کی بہت ہی زیادہ کثرت سے اس کا ورد کرتے تھے، اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ واحد ذکر ایسا ہے کہ آپ نہیں چاہیں کہ لوگوں کو آپ کا ذکر اور اذکار کرنا پتہ چلے، یہ واحد ذکر ایسا ہے جس میں ہونٹوں کی اور زبان کی حرکت بھی ضروری نہیں ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتی ہیں، بغیر حرکت کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہ تو صرف یہ کہ ان اذکار اور دعاؤں کے نتیجے میں اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو معاف کروائے وہ، اور جو قابل اصلاح چیزیں ہیں ان کی اصلاح بھی کریں۔ مثلا ظاہر ہے کہ خالی فقط یہ زبانی اس قسم کی توبہ بہت سے گناہوں میں کافی نہیں ہے، بہت ساری نماز قضا ہیں اس کی، وہ اپنی کچھ نہ کچھ قضا نمازیں بھی اتارنے کی کوشش کرے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو فقط صرف زبانی معافی نہیں ملتی ہے ان کی، استغفار کرنے سے عملی طور پر ان کی قضا بھی انجام دینا ہوتی ہے، تو اس کی طرف بھی متوجہ رہے۔ امانتیں اگر کسی کی رکھی ہیں تو وہ واپس کرے، قرضے اگر کسی کے لیے لیے ہوئے تو وہ واپس کرے۔ ان سابقہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر ایک پاکیزہ زمین میں بچے کی تربیت کا آغاز کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ شکر خود پروردگار کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھے، کچھ خصوصیت کے ساتھ کچھ استغفار ان کو ورد میں رکھے، اور جو قابل اصلاح چیزیں ہیں جو ان میں عمل کرنا پڑتا ہے تب ان کی معافی ملتی ہے، قضا چیزوں کی ادائیگی ان کا اقدام کرنا شروع کریں۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ حاملہ خاص طور پہ واجبات و حرام کی اب سختی سے پابندی کرے۔ دیکھیے روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے ہٹ کر دور ہو جاتا ہے، جو اور بدفعلی اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں اس وقت جس وقت وہ انجام پا رہے ہوتے ہیں اس وقت ایمان ہٹ کے ان سے دور چلا جاتا ہے۔ تو شکم مادر میں بھی جو اس طرح سے جو گناہوں کے اندر اگر مصروف ہے ماں تو گناہوں کی ظلمت کے اندر یہ بچہ پروان چڑھے گا۔ تو ماں خاص طور پہ واجبات و حرام کی پابندی، یعنی واجبات کی انجام دہی اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی سختی سے پابندی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ گانے اور موسیقی مثلا اگر ماں سن رہی ہے تو بچہ شروع سے نفاق اور منافقت کا بیج لے کے اندر پیدا ہوگا۔ دیکھیں نفاق عملی جس کو کہا جاتا ہے، ہم وہ منافق وہی سمجھتے ہیں جو پیغمبر اسلام کے دور میں مثلا ہوا کرتے تھے، وہ نفاق اعتقادی تھا۔ نفاق عملی کا شکار ہم آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ نفاق عملی کیا ہے؟ دیکھیں معلوم ہونے کے باوجود آپ کا عمل آپ کے علم سے مطابقت نہ رکھے، اسے نفاق عملی کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، پھر بھی اس کام کو کرتے ہیں، یعنی عمل آپ کے علم کے مطابق نہیں۔ تو ماں اگر گانے اور موسیقی سن رہی ہے تو اس کی خصوصیت کی روایت میں بتائی گئی کہ نفاق پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا عمل اس کے علم سے مطابقت نہیں رکھے گا، علم کچھ اور کہہ رہا ہوگا، عمل کسی اور طرف جا رہا ہوگا، اور یہ چیز بچہ بھی اپنے اندر لے کر آئے گا۔ تو ماں کو چاہیے کہ تمام ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس کو بچانا ہے۔ اور پھر توبہ کے میں نے اس سے پہلے بھی جیسے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو توبہ کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اجداد اور آبا و اجداد ان کے گناہ اس طرف نہ آنے پائیں، منتقل نہ ہونے پائیں ان کے اثرات، ان کے لیے بھی توبہ کرنی۔ اچھا حاملہ کو چاہیے کہ اس کی ایک نماز بھی دوران حمل قضا نہ ہو۔ اچھا خالی صرف یہیں تک نہیں کہ اس کے بعد قضا کرنی شروع کر دے، وہ تو ہم جب آگے مرحلے بڑھیں گے آگے تو اس میں ہم پھر اس کا تذکرہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے لائیں گے۔ پورے اس پیریڈ میں ایک نماز بھی اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں کتنی سخت روایات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ نسائے جو کہ آیت اللہ دست غیب یعنی آیت اللہ مشکینی کی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، لوگ بڑے آرام سے ہاں بھائی آج بس کیا ہوا، آپس میں بھی ذکر کرتے ہیں بھائی میری تو نماز فجر ہی قضا ہو گئی، جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ روایت میں کہ 70 انبیاء کا قتل اور 70 آسمانی کتابوں کا جلایا جانا، اس کا گناہ اس سے کہیں کم تر ہے کہ انسان ایک نماز جان بوجھ کر نہ پڑے۔ دیکھیں باقاعدہ یہ روایات کے اندر یہ جملہ آیا کہ 70 انبیاء کا قتل اور 70 آسمانی کتابوں کا جلانا اور اپنے قریبی محرم رشتہ داروں سے 70 مرتبہ فعل حرام کرنا، اس کا گناہ اس بات سے کمتر ہے کہ انسان فقط ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دے۔ یہ تمام گناہ اس سے کمتر ہیں اور نماز صرف ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے کا گناہ اس سے زیادہ ہے۔ سر اس کی طبیعت خراب ہوگی دوران حمل نمازیں چھوڑ دے گی، ڈاکٹر نے کہا مثلا جو ہے نا حرکت میں نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے اب نمازیں چھوڑ دے گی، حالانکہ اگر واقعی ایسی انڈیکیشن بنتی ہے تو اس کو بستر پہ لیٹ کے کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کے کیسے نماز پڑھنی ہے، نماز تو ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ تو وہ اس قسم کے بہانے وغیرہ کر کے اپنی نماز قضا کرتی ہے، اور بچہ جو ہے پہلا پیغام یہی لے کر اس دنیا کے اندر آتا ہے. یعنی گویا اس لحاظ سے یعنی کفر کی طرف انسان چلا جاتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ کفر اور جو نماز ہے وہ کفر اور ایمان میں حد فاصل. علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ واقعتاً دیکھا جائے تو ایک گناہ بے لذت ہے، ورنہ ہر گناہ کے اندر کچھ نہ کچھ لذت انسان اٹھا لیتا ہے. وقتی طور پر اس کا نتیجہ خیر آخرت میں بدترین ہی ہوتا ہے، دنیا میں بدترین ہوتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی لذت بھی نہیں نماز کو چھوڑنے میں، اس سے کوئی فائدہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا. تو دیکھیے کتنی ایسی چیزیں ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے جہاد مغنیہ جو کہ اسرائیل نے جن کے اوپر حملہ کیا اور شام میں ان کو شہید کیا، عماد مغنیہ کے بیٹے جہاد مغنیہ، تو وہ بھی اپنی دادی کے خواب میں آئے. دادی نے کہا کہ بیٹا، اور دادی نے پورا انٹرویو دیا کہ بیٹا اتنے دن سے تم کہاں تھے، میں تمہیں جو ہے وہ بہت ڈھونڈ رہی تھی. کہا کہ دادی میں چوکیوں میں مصروف تھا. اچھا کہہ لیں گے میں سوچ رہی تھی کہ شاید شام کی چوکیاں ہیں. کہا کہ نہیں دادی، نماز کی چوکیاں آخرت میں بہت زیادہ، خاص طور پر نماز فجر کی چوکی. خود دادی نے باقاعدہ انٹرویو دیا ہے اور کہا کہ روزانہ ہمیں ان چوکیوں سے اب بھی گزارا جاتا ہے. اچھا جوان آدمی تھے، ہو سکتا ہے کہ جوانی میں بعض اوقات انسان کچھ سے کچھ نماز قضا ہو جاتی ہیں. کہا کہ ہمیں روزانہ نماز کی چوکیوں سے گزرنا پڑتا ہے، خاص طور پر نماز فجر کی چوکی سے. تو دادی نے کہا اچھا بیٹا، کیا تمہارا سوال منکر و نکیر وغیرہ کیا ہوا؟ کہا کہ دادی شہیدوں سے سوال منکر و نکیر نہیں ہوا کرتے، ہم اس سے بہت آگے آ گئے ہیں اور ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے. تو خاص طور پر دیکھیے یہ باتیں ایسی ہیں کہ یعنی وہ جو معاملہ ہے وہ سوچے کہ میں جو نماز قضا کرنے جا رہی ہوں آخرت میں کتنی چوکیوں سے گزرنا، خاص طور پر نماز فجر کی چوکی، جو ایک شہید جس کی شہادت میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہودیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ اس نے جامع شہادت نوش کیا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو بھی ان چوکیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی پریشان ہوتا ہے اس سے، اگرچہ سوال منکر و نکیر بھی نہیں ہوئے لیکن اتنی پوچھ گچھ ہے اس کی بھی، خاص طور پر نماز فجر کی. تو یہ دیکھیے اس طرح کی باتیں ہیں. جبھی یہی وجہ ہے کہ وسائل الشیعہ کے اندر باقاعدہ پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے، کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو بالکل ہی نہ پڑھے، جس طرح بہت سی اس طرح بھی حاملہ خواتین ہوتی جو پڑھتی ہی نہیں ہے نماز، تو روایت میں جو بالکل جو تاریک سالات اس انداز کا ہو جائے اسے وادی سقر میں رکھا جائے گا. سقر جہنم کی ایک انتہائی خطرناک وادی ہے جس کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے. بے نمازی کو سقر کے اندر رکھا جائے گا. اور وہ جو سورہ مومنون کی 100ویں آیت ہے کہ جب وہ مرے گا، اور ظاہر ہے کہ جب وہ عذابوں کا بھی سامنا کرے گا وہاں پر، تو اس وقت وہ کہے گا کہ کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا تاکہ وہ جو میں کام چھوڑ کر آ گیا تھا ان اعمال صالحہ کو دوبارہ انجام دے پاتا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہاں عمل صالح سے مراد، بہار کی باقاعدہ روایت ہے 82 جلد میں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہاں پر عمل صالح سے مراد نماز ہے. وہ حسرت کرے گا کاش میں وہاں پر نمازیں اپنی مکمل پڑھ کر آتا. اور روایت کے اندر یہ بھی وسائل الشیعہ کی روایت ہے کہ جو شخص نماز فجر نہیں پڑھتا، ایک ہی دن کی اگر ایک دن کی بھی نمازیں قضا کرے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس کو کان میں سنائی آواز نہیں دے رہی ہوتی، لیکن کیا ہے جو نماز فجر نہیں پڑھتا، ضروری نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہو، کسی دن اس نے ایک دن پورے دن نماز نہیں پڑھی، تو نماز فجر کے وقت فرشتے اسے کہیں گے اے نقصان اٹھانے والے. اور پھر اگر اسی دن وہ نماز ظہر بھی اگر قضا کر دے اور نہ پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں اے خیانت کار. اور پھر اسی دن نماز عصر بھی نہ پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں اے بے دین، یعنی اب اس کا کوئی دین باقی نہیں رہا. اور اگر نماز مغرب بھی قضا کر دے تو پھر فرشتے اسے کہتے ہیں اے کافر. اور اگر نماز عشاء بھی قضا کر دے تو اس وقت فرشتے اسے کہتے ہیں اے وہ جس کے لیے اب کوئی نفع اور خیر باقی نہیں رہی، اب کوئی اس کے لیے خیر نہیں. ایک ہی دن کے اندر ایسے القابات، ایک دن کی نماز قضا کرنے سے عالم جو روحانی ہے اس کے اندر فرشتے اس انداز سے اس کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. تو तो ये माँ इस बच्चे को लेकर जो शिकम में अपने इसकी इसको उठाए हुए है और उसके ऊपर लानत, इसको काफिर कह रहे हैं फरिश्ते, इसको खयानतकार कह रहे हैं फरिश्ते, और इसको जो है बेदीन कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं तुम्हारा कोई नफा अब नहीं है बाकी, तुम नुकसान उठाने वाली हो, तो किस तरह से बच्चा जो सआदतमंद हो सकेगा। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें, और ये भी रिवायत में कि बेनमाजी खुद एक बजाते खुद एक मनहूस चीज है बेनमाजी। और रिवायत में मिलता है ना कि एक दफा हजरत इब्राहिम गुजर रहे थे किसी दरिया के पास से, तो दरिया की मछलियों ने आकर शिकायत किया, नबी अल्लाह अब हमारा पेट ही नहीं भरता, हम जितना भी खा लें। तो उसी वक्त जिब्रील अमीन नाजिल हुआ, कहा कि इब्राहिम इस दरिया के पानी से इस जगह पर एक बेनमाजी ने आकर अपना हाथ मुंह धोया था, जिसकी वजह से पानी की बरकत खत्म हो गई। एक आता है शख्स रसूलुल्लाह के पास कि या रसूलुल्लाह पहले पूरे फसल जमा करके रखता था, पूरे साल चलती थी, अब चंद महीनों में खत्म हो जाती। जिब्रील अमीन नाजिल हुआ के कहा कि या रसूलुल्लाह इसकी घर की छत के ऊपर एक बेनमाजी का दांत पड़ा हुआ है, उसकी नहुसत की वजह से जो है इसके माल में बरकत खत्म हो रही। तो कितनी देखिए चीजें ऐसी कि खुद बेनमाजी खुद फुजूस का अमल नहीं, खुद ये मुजस्सम मनहूस चीज है। मनहूस के माने अब यहां से बरकत दूर हो जाएगी इस जगह से। तो ये मां अगर खुद ही मनहूस बन रही है तो उसके शिकम में बच्चा ये खुद भी इस नहुसत के असरात लेकर पैदा होगा। इस वजह से मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल भी बयान कर रहा हूं, वरना कह के भी गुजर जाया जा सकता था कि कोई नमाज कजा ना करे, लेकिन एहसास तो हो कि कौन सा गुनाह कर रही है ये और कितने आराम से नमाजें कजा करती। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, बेनमाजी होने का पैगाम कहीं बच्चा शिकम मादर से ना लेकर आए। अच्छा, इसी दौरान कहीं पर पूरे पीरियड में रमजान भी आ जाता है, और उसके बाद फिर इसकी बेदीनी की जो छुरी है समझे कि रमजान के रोजों के ऊपर चलती, और बड़े आराम से भाई डॉक्टर ने कहा है कि नहीं अब रोजा मत रखो, बच्चे के लिए नुकसानदेह। यकीन कीजिए कि शाज़ और नादिर ही कोई ऐसा केस होता होगा कि जिसके अंदर देखा जाए इसके लिए रोजा क्यों नुकसानदेह। क्या पानी की कमी हुई जा रही है इसके जिस्म में, खाने की कमी हुई जा रही है? लोगों के आप वजन करें आप रमजानों से पहले और रमजानों के बाद सहरी और इफ्तार के खाने, उनके वजन बढ़ जाते हैं, पहले से कहीं ज्यादा वो खा रहे होते हैं और कंज्यूम कर रहे होते हैं चीजें अंदर, किस चीज की कमी हो रही है कि इसकी ये रोजा छोड़ेगी? चलें एक आध कोई फीसद कोई हो, मैं उस वक्त इस्तेसनाई जो बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शन जहां वाकई उसके लिए हो सकता है कोई इंडिकेशन बन जाए और उसको रोजा छोड़ने की इजाजत मिले, लेकिन क्या है हत्ता इम्कान इसको रमजान के रोजे रखना। कोई नुकसान आम तौर पर नहीं होता रोजा रखने से, बल्कि रिवायत में तो उल्टी बात बयान की गई है कि सेहत पाओ रोजा रखो और सेहत पाओ, और ये मुस्तकिल जो है वो रमजान के रोजे छोड़ती। और कोई भी लापरवाह डॉक्टर जो है इस किस्म की बात कर देता है और बस उसको एक सहारा मिल जाता है, बड़े आराम के साथ रोजे छोड़ देती। हां कोई अकली और तिब्बी वजह हो तो एक अलग बात है, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जा रहा। और यही वजह है कि हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक रोजा भी जानबूझकर रमजान का छोड़ दे तो रूह ईमान उसमें से निकल जाती, रूह ईमान निकल गई फकत एक रोजा छोड़ने से, और उसी बेईमान औरत के शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा। सोचिए कि क्या असरात लेकर यह पैदा होगा। इतना अहम है ये रोजा कि नमाज के बाद कयामत के मैदान में जो दूसरा सवाल होगा नमाज के फौरन बाद वो रोजे से मुतालिक होगा, अजाब से बचने की ढाल है। वो समझे कि उसने ढाल को अपनी रिमूव कर दिया है, अब अजाब खुदा इसके ऊपर जो है वो आ सकता है। तो बहरहाल इसके अपने मसाइल हैं, उसको भी दिमाग में रखे, कब उसको रोजा छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है, डॉक्टर ने किस अंदाज का मना किया है, लापरवाही के अंदर मना किया है, वाकई इसको जरूरत है। जब भी इसको अपने ऊपर जब भी रोजे के जो मसाइल आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही कि इंसान चाहे डॉक्टर कुछ और कह रहा हो वो समझिए, अगर औरत के नहीं मैं रोजा रख सकती हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसके लिए रोजा ही रखना वाजिब होता। उसके बाद हामिला एक चीज का और बहुत ख्याल रखना है कि बेहिजाबी या कम हिजाबी नहीं करना है। दोनों क्या चीजें हैं भी बताता हूं। देखिए बेहिजाबी को उलामा कहते हैं कि अगर कोई औरत बेहिजाब है गोया ये कुरान और अहादीस मासूमीन और करबला का सरहन और खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाने के बराबर है। ऐसी औरत फासिक व फाजिर है, हत्ता कि उसकी बेपर्देगी के गुनाह की गीबत भी जायज है। मसलन आप कोई अगर औरत बिल्कुल बेपर्दा हो تو اس کی غیبت کی بھی اجازت مل جاتی ہے اس کے اس بے پردگی گناہ سے متعلق، کوئی اور گناہ کی تو اجازت نہیں ہے، صرف اس کے اس گناہ جو اس نے خود ہی کھلم کھلا اپنے کو ظاہر کر دیا. اور فقط یہ خود گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتی، یہ دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتی ہے، نامحرموں کو مجبور کرتی ہے کہ اسے بری نگاہ سے دیکھیں اور گناہگار. اب ایسی ماں کے جو ظرف اور بطن ہے، اس سے کب ایک محجبہ یا با پردہ بیٹی جو ہے وہ پیدا ہوگی؟ کہا جاتا ہے نا کہ بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں، روایت کے اندر یہ بات آئی. تو اب بہت مشکل ہے کہ جو خود ماں بے حجاب ہو، کوئی انقلاب آ جائے، کوئی خصوصیت کے ساتھ کوئی ایسا نیکی آ جائے، اولاد کوئی بہت محنت کر لے یا کسی کوئی اس کو توفیق مل جائے کہ خود با پردہ ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ بہت مشکل ضرور ہوتا ہے. اچھا آج کل ایک نعرہ اور لگنا شروع ہو گیا کہ بھائی دل پاک ہونا چاہیے. تو دیکھیے جناب، انسان کا ظاہر اس کے باطن کا عکاس ہوتا ہے. پاک دل تو وہ جو خدا کی نافرمانی نہ کرے، اطاعت خدا سے دل پاک ہوتا ہے. سکھایا جاتا ہے نا کہ پخانے کو پیشاب کے ذریعے تھوڑی پاک کیا جا سکتا ہے. بے حجابی اصل میں خدا کی نافرمانی ہے، خود نہیں جا سکتا، یہ کیسے کسی اور چیز کو پاک کرے گی، دل کو کیسے پاک کر دے گی آپ کے. تو با حجاب عورت کو کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ پردے میں لپٹی ہوئی گویا آیات قرآنی اور احادیث معصومین کا چلتا پھرتا شاہکار ہے. جو آیات قرآنی پردے کے متعلق آئی ہیں، جو احادیث معصومین پردے کے متعلق آئی ہیں، گویا یہ چلتا پھرتا شاہکار ہے ان آیات قرآنی اور احادیث معصومین کا. اچھا جس کے مقابلے میں جو کہ بے حجاب کوئی عورت ہے، وہ احکامات قرآن اور احادیث کا چلتا پھرتا انکار ہے. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی نہیں ہے بلکہ نفس کی غلامی ہے. اور فقط یہ عورت کی حد تک نہیں رہتا یہ گناہ، بلکہ اس سے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور بدماشی کو فروغ ملتا ہے، نوجوان خراب ہوتے ہیں، پورا معاشرہ تباہ و برباد ہونے لگتا ہے، اور یہ خراب نوجوان پھر آپ کی لڑکیوں کو مزید خراب کرتے ہیں، اور اس طرح پورا معاشرہ اس عذاب کی لپیٹ میں آتا ہے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا معاشرہ تو اس کی بے حجابی گناہ سے متاثر ہو، اور اس عورت کا اپنا شکم میں بچہ وہ اس سے متاثر رہا ہو، اس گناہ سے کیسے ممکن ہے؟ تو اب اس عورت کا بچے کے متعلق کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں یہ ضرور نظر باز ہوگا، یہ اگر اس کی کوئی لڑکی پیدا ہوگی تو یہ بے حجاب ہوگی. اچھا دیکھیے، حاملہ ایک تو بے حجاب ہونا ہے، اور ایک ہے کم حجاب ہونا. کم حجاب ہونا کس کو کہتے ہیں؟ مثلا اس کے کچھ بال نظر آتے رہیں، آج کل اس طرح کا اسکارف پہنا ہوگا تھوڑے سے بال نظر آ رہے ہیں، یہ خود ایک گناہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا حجاب مکمل نہیں ہے، کم حجاب ہے. یا مثلاً یہ میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے جا رہی ہے، یہ کم حجابی میں آتا ہے. مکمل بے حجابی والا گناہ ٹھیک ہے اس کو نہیں ملتا، لیکن اس کو یہ گناہ ضرور ملے گا، یعنی یہ مکمل پردے دار عورت نہیں سمجھی جائے گی. یا مثلاً وہ اپنے پاؤں کو نامحرموں سے نہ چھپائے، موزے وغیرہ نہ پہنے، کسی اور ذریعے سے پاؤں کو نہ چھپائے، یہ بھی کم حجابی میں آتا ہے. یا مثلاً اس کی کلائیاں یا گردن کا حصہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ کم حجابی میں آتا ہے. یا ایک اور چیز ہے کم حجابی میں، وہ ہے پردے سے آنکھ میں چولی کھیلنا، دوپٹے کو یوں کر کے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، کبھی ظاہر ہو رہی ہے گردن، کبھی کلائیاں ظاہر ہو رہی ہیں، کبھی بال ظاہر ہو رہے ہیں، پھر دوپٹہ صحیح کرتی ہے، پھر صحیح کرتی ہے، پھر خراب ہوتا ہے، پھر یہ ایک آنکھ میں چولی ہے جو پردے سے کھیلی جاتی. نہیں، پردہ ہو تو صحیح، اس کے معنی نامحرم چھپانا تو نہیں نظر آنی چاہیے وہ چیزیں. تو اگر یہ حاملہ اس طرح سے بے حجاب پھر رہی ہے یا کم حجاب ہو رہی ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اتنا زیادہ گناہ نہیں ملے گا، کم ملے گا. یا بقول کسی ایک عالم دین کے، گویا بڑے سانپ ازدہی سے نہیں کٹوا رہی ہیں، اب چھوٹے چھوٹے سانپوں سے کٹوا رہی ہیں، لیکن فائدہ تو ہے، یعنی نقصان تو یہ ہو رہا ہے نا اس کے اندر. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جیسے کہ میں نے اس کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سی دلہنوں کو صرف پورے ہیوی میک اپ میں ہوتی ہیں، کپڑے وہی پہنے ہوتے ہیں، بس اوپر ایک اسکارف پہنا دیا جاتا ہے، تو کافی نہیں. تو حجاب اس کی مکمل طور پر اس کو پاسداری کرنا ہے کہ مکمل حجاب پورے عرصے میں رہے. پھر اس کے بعد جس میں خیال رکھنا ہے کہ یہ جو حاملہ ہے، یہ عقائد حقہ کی تکرار کرے. اس دوران کوئی سی بھی اچھی سی عقائد شیعہ کی کتاب لے کر اس کے دلائل کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے. یعنی شروع ہی سے، بہت اول سے ہی بچہ جو پیدا ہونے والا، دیکھیے کیوں پیدائش کے فوراً بعد بچے کو کیوں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے؟ ابھی تو نہ وہ سمجھ رہا ہے، اذان نہ اقامت ساری آوازیں کے لحاظ سے اس کے لیے برابر ہیں، لیکن کیوں تاکید کی جا رہی ہے؟ لیکن نہیں، اذان کے ذریعے ایک لحاظ سے عقائد کا، خدا کی وحدانیت کا، پیغمبر کی رسالت کا، امیر المومنین کی امامت کا، نماز کا، سب کا تذکرہ اس کے سامنے ہو رہا ہے، گویا ایک لحاظ سے درود بھیجے نے اتنے سارے نام آئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ عقائد بچے کے اندر سرایت کر رہے ہوتے ہیں، ابتدا سے دوران حمل بھی سرایت کر رہے ہوتے ہیں اور پیدائش کے فوراً بعد بھی، جبکہ وہ اتنا سن اور سمجھ بھی بظاہر نہیں رہا ہوتا. تو اچھا، بہت ساری عقائد کی کتابیں، اچھی کتابیں ہیں، جیسے اعتقادیہ شیخ صدوق کے نام سے اردو میں جو الاعتقادات ان کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ اعتقادیہ شیخ صدوق کے نام سے، جو سارے عقائد شیعہ مختصراً لکھے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے آغا محسن قرطی کی کتاب مکتب رسول ہے، حاملہ پورے حمل کے دوران اس دلائل کے ساتھ تمام عقائد حقہ کو ایک دفعہ گزار دے، یعنی اس کو پڑھتے ہوئے، اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے، اپنا یقین جزو ایمان بناتے ہوئے ان تمام عقائد سے گو تھرو ہو جائے. اچھا، اعتقادیہ شیخ صدوق ہے، مکتب رسول ہے آغا محسن قرطی کی، ہمارے عقائد، بہت ساری عقائد کی بہت سی اچھی اچھی کتابیں، ناصر مکارم شیرازی کی عقائد کے اوپر پوری کتاب ہے، اور مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو بہت سی اچھی کتابیں اس طرح سے مراجع کرام کی بھی مل جائیں گی. تو بچہ ایک مضبوط اعتقاد لے کر دنیا میں آئے گا کہ اس کے بعد پھر انحرافات کی جو آندھیاں ہیں اس کے اعتقادات کو متزلزل نہیں کر سکیں گی. اصول دین، دیکھیں اصول کہتے ہی جڑ کو ہیں، اصل جڑ کو کہتے ہیں، یعنی اس کی بنیاد جتنی بہتر ہوگی، جتنا کسی کا عقیدہ قوی ہوگا اتنا ہی اس کا عمل بہتر ہوگا. یعنی دیکھیں، کوئی شخص اگر جنت و جہنم پر یقین رکھتا ہے تو اس کو گناہوں، لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے دور ہونا چاہیے. جب اسے پتا ہے کہ مجھے جہنم، آگ میں جلوں گا میں، نارے جہنم میں، تو پھر یہ گناہ کیسے کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جنت اور جہنم پہ اعتقاد کمزور ہے. تو جو مضبوط اعتقاد ہیں وہ خود عمل کے واسطے بھی مطلوب ہیں، یعنی جس کی جتنی توحید قوی ہوگی اتنی ہی اس کی اطاعت خدا زیادہ ہوگی. یقین کی دولت لے کر یہ بچہ دنیا کے اندر آئے گا، اور میں نے جیسے کہا کہ عقائد کی مضبوطی عمل کے واسطے بھی مطلوب ہوتی ہے، یعنی جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنے پھر دنیا کی سختیاں اس کو ہٹا نہیں سکیں گی، ڈگمگا نہیں سکیں گی، سختیوں میں اس کو راحت محسوس ہوگی. یہ جو آپ سنتی ہیں حضرت مریم کی خواہش کی، جب حضرت مریم کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے انتقال کے بعد اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ مادر گرامی، اگر اس دنیا میں کیا آپ دوبارہ آنا چاہتی ہیں؟ کہا میں دوبارہ نہ آنا چاہتی ہوں، اس شرط پر کہ مجھے دوبارہ آ کر میں اس دنیا میں سردیوں کی راتوں کے اندر میں عبادت کر سکوں اور گرمیوں کے دنوں میں میں روزے رکھ سکوں. ان کے اندر تو زحمتیں ہی زحمتیں، سردیوں کی رات میں عبادت کرنا اور گرمیوں میں روزے رکھنا، لیکن کیا ہے کہ نہیں، اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہے اتنا ہی وہ عمل کی طرف زیادہ رغبت دلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اعتقاد اتنا مضبوط تھا اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہ خود کہہ رہے تھے کہ مولا ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں. یہ تو سختیاں ہیں، قتل ہونا کتنی بڑی سختی ہے، لیکن نہیں، اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا اس پہ سختیاں اثر انداز نہیں ہوتی. اچھا، دوسری طرف جو لشکر تھا اس کے پاس اعتقاد نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ 6 ماہ کے بچے کو بھی نہر کر رہے تھے، اور کمزور اور ناتما عورتوں کے اوپر بھی پتھر بازاروں کے اندر برسا رہے تھے. اعتقاد کی کمزوری تھی، بلکہ اعتقاد تھا ہی نہیں. تو دیکھیں، مستحکم عقیدہ جو ہے نا، ایک روحانی بوجھ کو بھی کم کرتا ہے. انسان جتنا اعتقاد زیادہ مضبوط ہوگا اتنا سکون کی حالت میں رہے گا، خدا کی راہ میں آنے والی جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. نہ صرف اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے جو جس کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. یعنی وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو زیادہ حاصل کرتے ہیں اس کے ایمان اور اعتقاد سے، ان کے اندر بھی کا بھی اعتقاد مضبوط ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی جو چیز ہے، یعنی اس اعتقاد حقہ کی تکرار کرے کوئی بھی ایک اچھی سی کتاب لے کر، ان کے تمام دلائل کے ساتھ اعتقادات کو گزارے. حاملہ بچے کے لیے نظر مانے. اچھا، اب نظر کے کچھ شرعی مسائل بھی ہیں، توزیع مسائل میں پڑھے جا سکتے ہیں کہ اگر میرا بچہ صحیح و سالم پیدا ہوا، اس کے لیے جتنی بھی اور دعائیں ہو سکتی ہیں، تو وہ نظر مان لے بغیر کسی کمپلیکیشن کے پیدا ہو، بغیر کسی ڈیفیکٹ کے پیدا ہو، ہر لحاظ سے میرا بچہ ٹھیک ہو، تو میں 3 دن روزے رکھوں گی. دیکھیے امام حسن اور امام حسین کی شفا یابی کے لیے پیغمبر اسلام نے بلکہ پورے خاندان نے نظر مانی تھی 3 روزوں کی، کہ شفا یاب ہونے کے بعد پھر 3 روزے رکھے تھے، اور پھر پورے سورہ دہر ان کی شان کے اندر نازل بھی ہوا تھا جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس نظر شرعی کے بہانے جو کہ خود پیغمبر اور خاندان اہل بیت کا طریقہ کار بھی ہے، بچہ ہر قسم کی بیماری اور کمپلیکیشن سے بھی بچا رہے. نظر مان لے کہ میرا بچہ صحیح و سالم ہر قسم کی بیماری اور اس سے اگر محفوظ پیدا ہوا تو میں 3 روزے رکھوں گی. پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ روزانہ کچھ مسائل فقہ سیکھے اور یاد کرے تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اپنی اپنی کیپیبلٹی کے مطابق جتنا اس کا ذوق ہے وہ اس کے مطابق 10-20 مسئلے سیکھے، باقاعدہ کتاب سے سیکھے، توزیل مسائل سے سیکھے، درس سن کر سیکھے. سب سے بہترین درست تو ہمارے جو فقہ کے ہیں وہ مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کے ہیں، وہ اگر وہ سنے اس دوران، یا دیگر علماء جو ہمارے مدرسے میں آتے ہیں ان کی جو مسائل فقہ کے دروس ہیں وہ سنیں، تو بہرحال کسی بھی طریقے سے خدائی احکامات کو سیکھے. بہت ہی عجیب و غریب اثرات ہیں اس کے، بہت ہی عجیب و غریب. یعنی روایت میں تو یہاں تک یہ بات آئی ہے کہ اگر پروردگار عالم کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اس کو علم فقہ جو ہے عطا فرما دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اس کی بھلائی کا مکمل ارادہ کیا ہوا ہے. اور دیکھیں ہر عبادت جو ظاہر ہے کہ حاملہ اپنے اس پورے پیریڈ میں کیا نمازیں نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی، دیگر عبادت انجام نہیں دے گی، اس کے بعد ہر عبادت کا صحیح اور عمل کا صحیح ہونا علم فقہ پر موقوف ہے. بعض اوقات لوگ ایک طویل عرصے تک عمل کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے وہ عمل باطل ہوتے ہیں، فقہ نہ جاننے کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اتنا طویل عرصہ سب نمازوں کی قضا کرنی ہے کیونکہ وضو صحیح نہیں تھا، تیمم صحیح نہیں تھا، غسل صحیح نہیں تھا. تو دیکھیں علم فقہ ایک ناگزیر عبادت ہے. اچھا یہ جب آپ کو علم فقہ حاصل ہوتا ہے تو آپ عبادت پورے یقین و اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی جس طریقے سے اس کا حکم تھا اس کے مطابق عبادت کر لی ہے، ظن و احتمال کا اور وہم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اور پورے ٹھوس یقین کے ساتھ انسان عبادت کرتا ہے کہ میرا عمل صحیح. اسی طریقے سے عورتوں کو جو یہ پیریڈ جب گزر جائے گا اس کے بعد بھی اس کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اور عادت کی بہت سارے دن ایسے آئیں گے کہ جس کے اندر ان مسائل کا خیال کرنا ہوتا ہے فقہی مسائل کا، تو اس لحاظ سے اس کو علم فقہ اس دوران جاننا بہت بڑا ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ 5-10 فقہی مسئلے یا جتنی بھی اپنے اس میں صلاحیت ہے اس کے مطابق کم اور زیادہ، جتنا زیادہ کرے گی اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا. اور جیسے جیسے اس کو علم فقہ حاصل ہوتا چلا جائے گا خدا اس کو یقین کی دولت بڑھاتا چلا جائے گا اور اس کو علم بھی زیادہ سے زیادہ دیتا چلا جائے گا. یعنی مومن ایک لحاظ سے ترقی کرتا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ اس کا دماغ حیرت انگیز طور پر بچے کا بہت ذہین ہوگا اگر ماں اس دوران اس بات کی پاسداری کرتی، بہت شارپ، بہت ذہانت والا بچہ ہوگا. دیکھیے آج کل ایک ٹی وی بڑے پروگرام بھی آ رہے ہیں، باقاعدہ پروگرام آ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے اسرائیلی لوگ کتنے زیادہ کامیاب ہیں، پورا اسرائیل جو ہے کہ لوگ کتنے زیادہ مختلف فیلڈز کے اندر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، کس طرح سے ہو رہا ہے، باقاعدہ پورے ٹی وی پروگرام اس کے اوپر. حالانکہ پاکستان کے اندر کتنا زیادہ یعنی ان کے خلاف ایک وہ جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن ٹی وی پروگرام باقاعدہ اس طرح کے کیے گئے. تو دیکھیے کہ جناب وہ دیکھیے کیا کھلاتے ہیں حاملہ عورتوں کو، کیا ان کو ایکویشن سالو کرواتے ہیں، میتھس کی جو ہے وہ پریکٹس کرواتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں تو ان کے بچے ذہین ہو رہے ہیں. تو دیکھیے وہ تو کوئی بھی کام ایسی چیزیں جو فائدہ پہنچانے والی ہوں اس کا تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اصلاً اسرائیل کی کامیابی کا یہ راز نہیں ہے بلکہ ظلم و استبداد ہے. کمزور قوموں کے حقوق غصب کرنا اور سازشیں اور ظلم کر کے ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا، اس کو ذہانت نہیں بلکہ شیطنت و مکاری کہا جاتا ہے. یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے جس پہ الگ ہے، لیکن لوگ پورے پورے پروگرام اس پہ کر رہے ہیں کہ اصل میں انہوں نے کامیابیاں جو حاصل کی ہیں اپنی ذہانت سے حاصل کی ہیں، اور حاملہ اس دوران یہ کام کرتی، اپنی چیز نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے آپ کے اسلام نے کیا کیا اس متعلق کہا ہے، بلکہ اسرائیلیوں سے متاثر ہو کر ان کے اوپر پروگرام آ رہا ہے ٹی وی پر. تو یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے. تو دماغ علم فقہ سے بہت زیادہ شارپ اور تیز ہو جاتا ہے. دیکھیے کربلا میں بھی انتخاب کے لیے ہر دوست کا انتخاب نہیں کیا تھا بلکہ مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کا انتخاب عمل میں لایا تھا. मौला भी बाकायदा बाजार कूफा में आके लोगों की दुकानें बंद करवा देते थे और एक जुमला कहते थे कि अलफिको सुमल मज्जर, जाओ पहले इल्म फिका हासिल करो फिर आकर तिजारत करना, दुकानें बंद करवाते थे जाओ पहले क्योंकि जरूर तुम उसके अंदर गुनाह के अंदर मुबतला हो जाओगे। तो फिक्र मसाइल का इल्म बहुत ज्यादा जरूरी इल्म है, हामिला को चाहिए कि सारे मसाइल को अभी से सीखे, इसको इबादत भी अंजाम देनी है, नमाजें सही तौर पर पढ़नी है ताकि बच्चे पर सही असरात हों, रोजे सही रखने हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो इसमें खास तौर पर अपनी इबादत से मरबूत जो मसाइल फिक्र हैं, वजू के हैं, नमाजों के हैं, गुसल के हैं, तयम्मुम के हैं, औरतों के मखसूस मसाइल के हैं, निफास का खून इसको आएगा उसमें उसके इबादतों का बड़ा मसला होगा, ये सब चीजें इसको इस दौरान पूरी सीख कर रखनी। देखिए असल जो इल्मी महफिलें हैं ना जिनका रिवायत में तस्कर आया है कि वो वही हैं जिनमें हलाल और हराम की तालीम दी जाती, जिन्हें जन्नत के बागात कहा गया है। फिक्र से हमेशा ये होता है इल्म फिक्र से कि इससे दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। ऐसी औरतें जिन्हें जो खुद फिक्री मसाइल को बहुत ज्यादा दौरान हमल याद करें और तौसील मसाइल और दीगर चीजों को इल्म फिक्र को हासिल करें, उनके बच्चे भी फिर पोजीशन होल्डर्स बनेंगे। यानी आम दुनिया के अंदर भी जाहिर हर शख्स चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, तो ये उस दौरान थोड़ी सी ये अपनी रियायत कर ले इन चीजों की तो देखेगी कि बहुत फिर आसानियां ही आसानियां इसके लिए होती चली जाएंगी। और कभी भी कहा जाता है कि जो इल्म फिक्र हासिल करता है या इसमें थोड़ा सा भी कुछ अपनी महारत को पैदा करता है और अपने दिमाग को ज्यादा उस तरफ लगाता है वो कभी भी माली तंगी का शिकार नहीं होता, उसकी हर जरूरत परवरदिगार आलम पूरा करता चला जाता है। बहुत बाबरकत चीजें, यही वजह है कि इल्म के लिहाज से भी देखिए आपको कितने सारे अफराद नजर आएंगे जो मुफक्किर भी हैं और मुफस्सिर भी हैं और मुहद्दिस भी हैं और मुबल्लिग भी हैं और बड़े बड़े आलिम दीन हैं, लेकिन उनकी तकलीद नहीं हो सकती क्योंकि वो फकीह नहीं है। फकीह इल्म फिक्र एक ऐसी चीज है कि देखिए हर मुफक्किर की भी तकलीद नहीं हो सकती। शहीद मुताहरी कितने बड़े मुफक्किर थे लेकिन तकलीद उनकी नहीं की जा सकती। मुफस्सिर कुरान आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हुसैन तबताबाई कितने बड़े मुफस्सिर कुरान के, आज तक उनका ऐसी तफसीर नहीं लिखी गई जैसे उन्होंने लिखी, लेकिन तकलीद नहीं हो सकती। मुहद्दिस कुम्मी शेख अब्बास कुम्मी कितना बड़ा मुहद्दिस, मुहद्दिस कबीर कहा जाता है, लेकिन तकलीद इनकी नहीं की जा सकती। कितना ही बड़ा मुबल्लिग हो इश्तिहारदी, आगा इश्तिहारदी का कितना बड़ा इनका दरस अखलाक होता, तकलीद नहीं हो सकती। कितना ही बड़ा आलिम दीन हो आयतुल्ला मुर्तजा अस्करी, लेकिन तकलीद नहीं की जा सकती। तकलीद होगी फकीह और आलम की तकलीद की जाएगी। यानी इल्म फिक्र खुद एक इतनी बाबरकत एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बरकत है इल्म फिक्र के अंदर कि अगर हामिला इसकी पासदारी करे तो बहुत ज्यादा इसके लिए फायदे होंगे, बहुत ज्यादा बच्चे के ऊपर असरात नमूदार होंगे, बच्चा इंतहा से ज्यादा जहीन और बेहतरीन दिमाग वाला जो है वो पैदा होगा। फिर उलमा फरमाते हैं कि हामिला ज्यादातर कोशिश करे कि ज्यादातर औकात में बावजू रहे, दायमुल वजू होना एक ऐसी नूरानियत बख्श जाता है कि अब बच्चा हर शर्रे शैतान से महफूज हो जाएगा। हत्ता के अज़दवाजी मामलात में भी वजू का ख्याल रखा जाए कि बाकायदा मल्ला यहज़रुल फकी में भी कि पैगंबर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि अहली अगर अज़दवाजी उमूर से पहले ऐसा ना किया गया और वजू ना किया गया तो उसके नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा सियाह दिल और कंजूस होगा। यानी शायद इसी वजह है, यही वजह है कि जो औलादें आजकल पैदा हो रही हैं गुनाहों की तरफ ज्यादा माइल नजर आ रही हैं, तो और कंजूस भी होगा। जब भी 1-2% से ज्यादा मेरे पास सही स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से माशरे के अंदर नजर आता है शायद चंद फीसदी से भी ज्यादा लोग खुम्स नहीं देते। यानी एक जो बुखल की और कंजूसी की सबसे बड़ी मिसाल है वो माली वाजिबात को अदा ना करना है। यही वजह है कि खुद ब खुद इनके अंदर एक दो गुनाहों की तरफ माइल होना कि वो सियाह दिल होगा। पैगंबर ने फरमाया सियाह दिल के मायने फिर यानी गुनाह ज्यादा करेगा, गुनाहों की तरफ रागिब ज्यादा होगा, और कंजूस होगा यानी माली वाजिबात अदा नहीं करेगा, जहां माल सही तौर पर दीन के लिए खर्च करना चाहिए वहां नहीं करेगा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि दायमुल वजू होना हत्ता के अज़दवाजी उमूर में भी इसका ख्याल रखा जाए। और ये भी कहा जाता है, उलमा की बड़ी ताकीद करते हैं कि वजू करके हामिला सोए, अगर इसने ऐसा किया तो इसका बिस्तर मिसले मस्जिद के बन जाएगा और पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा इसको। سوچئے کہ سوتے وقت بھی پوری رات عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اور عبادت کی طرح یہ جو پیدا ہونے والا جس کی شکم میں بچہ، یہ سارے اثرات کو قبول کر رہا ہے. اور جیسے کہ کہا کہ تجدید وضو بھی کرتی رہے، کیونکہ کہ الوضو علی الوضو نور علی نور، ایک وضو کے اوپر دوبارہ وضو کرنا، ایک نور کے اوپر گویا ایک نور کا اضافہ کرنا. تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ وضو ٹوٹے ہی تو ہی آپ دوسرا وضو کریں، نہیں، راہ چلتے آتے جاتے دوبارہ ایک وضو اور کر لیا، کہ بغیر استغفار کے بھی توبہ کی تجدید ہوتی رہے گی. کہیں میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایران عراق جب جنگ ہو رہی تھی تو اس کے اندر ایک زخمی جو کئی دنوں سے کسی جگہ زخمی کسی خندق کے اندر پڑا ہوا تھا، جیسے اس نے اپنے لوگوں کو دیکھا، پیاس کی شدت میں تھا، لیکن کہنے لگا بھائی بھائیو خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں، کئی دن سے تیمم سے نماز پڑھ رہا ہوں. یعنی اس کے دماغ میں نماز، یعنی ایسا اعتقاد، اور وہ کہ اپنی پیاس کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ نماز کے لیے وضو کا پانی مانگ رہا ہے. تو وضو کی ایسی انسان کو عادت ہو جاتی، اور خود حاملہ کے اوپر اور اس بچے کے اوپر وضو کا بار بار اس طرح سے کرنے کے بڑے اثرات ہیں. ایک تو خود وضو کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس سے عمر طویل ہوتی جاتی، جو بھی دائم الوضو رہتا ہے اس کی عمر بڑھتی جاتی. اور خود وضو کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں بھی جو بھی شخص زیادہ تر باوضو رہے اس کے چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے حسن میں اضافہ ہوگا. کہ پیغمبر فرماتے ہیں قیامت میں میری امت کے اعضائے وضو نورانیت کے باعث تمام امتوں سے ممتاز ہوں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ خوبصورت، دنیاوی خوبصورتی بھی اس کے اندر آئے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. اور یہ جو بچہ ہے بڑا ہوگا سستی اور کاہلی سے دور ہوگا اگر حاملہ دائم الوضو رہے گی. اس میں سستی اور کاہلی جو کہ زیادہ تر اب دیکھنے میں آ رہی ہے لوگوں میں، کتنے کیسز آتے رہتے ہیں مدرسے کے پاس بھی، اور سب کہ زیادہ تر یہ شادیاں ہو گئی ہیں اور نوجوان گھروں پہ مثلا لیٹے ہوئے ہیں، اور عورتیں جو ہیں اور بیویاں ادھر ادھر نوکریاں کرتی پھر رہی. تو اس طرح کے افراد کی بھی کثرت ہوتی جا رہی، سستی اور کاہلی، عیش پرستی، عیش کوشی، یہ سب اس کے اندر انسان پڑ جاتا. یہ جو اس طرح سے اس پیریڈ کو گزارے گی تو اس کا بچہ بڑا ہو کر سستی اور کاہلی سے دور ہوگا. اور دیکھیں خود یہ وضو، یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیشہ جب بھی انسان وضو کرتا ہے اور بار بار وضو کرتا ہے تو ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اس کی نیند غائب ہو جاتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، سستی کاہلی دور ہوتی ہے. کہ جو وضو کا پانی ہے یہ اس سے ملائکہ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں قیامت تک. اور اتنا وضو کا پانی اتنا متبرک ہوتا تھا کہ خود پیغمبر اور آئمہ اور جو برگزیدہ جو اولیاء اور اوسیا ہوتے تھے، لوگ ان کا بھی وضو کا پانی جمع کر کے لے جاتے تھے، اپنے مریضوں کو پلاتے تھے باقاعدہ، تو اس سے وہ شفا یابی بھی ملتی تھی. اور روایت میں یہ بھی آیا کہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے پھر وہ شہید کا ثواب پاتا ہے. تو شہید کا ثواب، یعنی اس دوران اگر مر بھی کبھی جائے تو ثواب شہید اس کو ملے گا. اور ایک چیز اور ہے جو ہمارے ہاں اتنی رائج نہیں، کہ انسان جب بھی کوئی روایت میں آیا کہ جب بھی اسے کوئی حاجت طلب کرنی ہو اور دعا مانگنی ہو وضو کر کے دعا مانگے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا نہ کرے، یعنی وضو کر کے دعا نہ مانگے اور پھر اس کی دعا قبول نہ ہو تو خود کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے. تمہارا اپنا قصور تھا، تم نے وضو کر کے دعا کیوں نہیں مانگی تھی؟ اگر قبول نہیں ہو رہی تو تمہارا قصور ہے. اور وضو کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا چلا جاتا ہے. تو حاملہ اگر وضو کر رہی ہے اور تجدید وضو کر رہی ہے، یا کبھی بھی بغیر وضو نہیں رہ رہی ہے، اس پیریڈ کو گزار رہی ہے، تو یقین کیجیے کہ وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے. اب یہ اس کے بعد بڑی اطمینان سے بچے کی تربیت میں، اس طرح سے لوگ مطمئن ہو کر بہت پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو ٹھاٹ کے بیٹھ کے کھاتے ہیں نا، اس طریقے سے بہت، اب زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی ابھی سے. بس یہ جو ابھی یہ محنت کر رہی ہے اس تھوڑے سے عرصے میں، 9-10 مہینے کے عرصے میں، بس یہی سب سے زیادہ اس کے لیے یہ کام آنے والی چیز. تو اس طرح سے باوضو رہے اور گناہوں کا کفارہ بنتا جائے گا. حاملہ روز صبح و شام صدقہ نکالے، یہ خاص طور پر اس کو عمل انجام دینا. اور اس صدقے، علماء فرماتے ہیں اس صدقے کو نکالنے کے بعد اس کا ثواب امام زمانہ کی والدہ گرامی نرجس خاتون کو ہدیہ کر. پیغمبر فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ شر اور برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دے گا. اب یہ جو بچہ جو پیدا جس کے لیے صدقہ نکال رہی ہے اور اس کا ثواب پھر والدہ گرامی امام زمانہ کو ہدیہ کر رہی ہے, تو اس کو 70 دروازے اس کے بند ہو جائیں گے شر کے. اور صبح و شام آگے اپنے بچے کے لیے صدقہ نکالے, اور اس کے علاوہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے الگ سے صدقہ نکالے. جب یہ حاملہ جس کے شکم میں بچہ ہے یہ امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالے گی, تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں امام زمانہ کی دعا اس عورت اس بچے کے شامل حال ہو جائے گی, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا سعادت مند ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں. تو اس طرح سے, اور علماء کی ایک تاکید اور ہے ویسے بھی یاد رکھنے کی ہے اس حوالے سے بھی, ہو سکتا ہے دوران حمل شب عاشور آ جائے اس پیریڈ میں. علماء فرماتے ہیں کہ شب عاشور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ ضرور دینا چاہیے. باقاعدہ علامہ امینی, علامہ عبد الحسین الامینی فرماتے تھے کہ شب عاشور امام زمانہ جتنے محزون اور مغموم ہوتے ہیں اتنا سال کی کسی رات میں نہیں ہوتے, تو خاص طور پر اس شب عاشور میں مومنین کو امام زمانہ کے لیے ضرور صدقہ نکالنا چاہیے. اس رات کو امام کے حزن و غم کی جو کیفیت ہے حد سے زیادہ ہوتی, تو اگر اس دوران حاملہ کا بھی وہ وقت آ جائے یعنی اس پورے حمل کے پیریڈ میں شب عاشور آ جائے تو یہ چیز یاد رکھے. اچھا, اسی طرح سے امام زمانہ کے لیے خاص طور پہ جب صدقہ نکالے تو سید ابن طاؤس نے ایک دعا بتائی ہے, وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے, اس کے بڑے فائدے ہوں گے. اس کا بہرحال لب لباب اور دعا کا نتیجہ ہے کہ پروردگار میرا یہ صدقہ امام زمانہ کے لیے دن و رات کے ہر سفر کے لیے, ہر حرکت کے لیے, ہر سکنت کے لیے, یعنی امام زمانہ کی زندگی کے ہر پل, ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کے لیے میں صدقہ نکال رہی ہوں. باقاعدہ خاص دعا جو سید ابن طاؤس نے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ نکالتے وقت کو کہا ہے کہ اس میں ضرور اس دعا کو پڑھا جائے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے اپنے بچے کا ہر پل, ہر منٹ اور ہر سیکنڈ حفظ و امان میں رہے گا. کیونکہ امام زمانہ کے لیے دیکھیے جو بھی دعا کرتا ہے تو بہت زیادہ فائدے 70 گنا 100 گنا ہو کر خود ہی اس شخص کو ملتے ہیں. تو یہ اپنے اس بچے کے حوالے سے جو دعا مانگ رہی ہے اور خود امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالتے وقت یہ جو دعا پڑھ رہی ہے, تو اب اس کے بچے کا ہر منٹ اور سیکنڈ انشاءاللہ پھر حفاظت پروردگار میں رہے گا. اور پھر روایتوں میں بھی کہ جو صدقہ انسان نکالتا ہے نا اس کی پرورش خدا کرتا ہے, یہاں تک کہ قیامت میں کوہ احد کے برابر ہو جائے گا. ایک روپیہ, ایک چار آنے جو آپ صدقہ نکالتی ہیں اس کی پرورش پروردگار قیامت تک کرے گا, اور وہ ایک چھوٹا سا صدقہ بھی اتنا بڑا سا ہو کر, یعنی جو مثال دی گئی کوہ احد سے, کہ اتنا عظیم الشان ہو کر اس کو آخرت میں ثواب دلوائے گا. اور صدقے کی جتنی بھی اقسام ہیں اس کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ صرف پیسہ ہی صدقے, صدقے کی جتنی اقسام ہیں ہمارے برادر وسیم امام نے جو کتاب کمپائل کی صدقے کے عنوان سے, وہ ضرور لے کر پڑھیں اس دوران, کہ اس میں صدقے کی ساری اقسام بتائی گئی, صرف پیسہ دینا ہی صرف صدقہ نہیں, وہ بہت مفید ہے. اور جیسے کہ ابھی اس سے پہلے کہا کہ اپنے مرحوم آبا و اجداد کے لیے بھی صدقہ نکالیں, ان کے لیے توبہ بھی کریں, ان کے لیے صدقہ بھی نکالیں تاکہ ان کے گناہ بخشے جائیں جن کے اثرات منتقل نہ ہوں. اس کے علاوہ یہ کہ حاملہ اپنا واجب الادا خومس نکالے. خومس دیکھیں, کسی شخص کا بھی حق اس کی گردان پہ نہ ہو, اور اگر اہل بیت کا حق غصب کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو کتنی خطرناک بات ہے, بچے پر کیسے برے اثرات ہوں گے. سمجھیں گے غاصب کہ شکم میں یہ بچہ پرورش پا رہا ہے, تو اپنے واجب الادا خمس کو سیٹل کرے, قسطیں بندوائے, غور و فکر کرے کوئی چیز ایسی رہ تو نہیں گئی, اپنے جہیز کا سامان بہت سا ایسا ہے جس کے اوپر خمس واجب الادا تاریخ ہو سکتا ہے, اس کی آ گئی ہو نہ نکالا ہو, تو کہیں سے پکڑ میں نہ آئے کہ بچے کے اوپر وہ گناہ اثر انداز ہو جائے. اسی طریقے سے حاملہ رد مظالم بھی نکالے. رد مظالم, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لوگوں کی لے آتے ہیں, لوگوں کے حقوق ہماری گردن پہ رہ جاتے ہیں, حاکم شرع کی اجازت سے کچھ صدقہ روزانہ رد مظالم کے طور پر بھی حاملہ نکالے تاکہ وہ اثرات بدبیس تک منتقل نہ ہو. علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ زیادہ تر اوقات میں حاملہ کوشش کرے کہ اپنے شوہری کے ساتھ رہے, عام عورتوں اور عام رشتہ دار عورتوں کے ساتھ نہ رہے, اس میں غیبتوں کا, تہمتوں کا اور دیگر گناہوں کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا. شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے عام طور پر اس طرح کے گناہ زیادہ نہیں ہوتے، البتہ یہ کہ اگر شوہر بھی غیبتوں اور اس کے اندر پڑا ہوا ہے، ادھر ادھر کی برائی کر رہا ہے، تو اس کو بھی روکنا پڑے گا. مقصد اس کے ساتھ زیادہ گزارنے کا یہی اسی وجہ سے بیان کیا گیا تاکہ وہ والا خطرہ غیبتوں وغیرہ کا نہ ہو، لیکن وہ خطرہ اگر یہاں پہ بھی ہو تو اس کو بھی روکنا پڑے گا. دیکھیے جو اہل گناہ جو ہیں ان کے ساتھ ہم نشینی انتہائی سخت نقصان دہ، یہی وجہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اچھے ہم نشین کی مثال ایک عطار کی سی ہے. جس طرح کوئی بھی شخص جو عطر فروش ہوتا ہے اس کی دکان پہ اگر آپ جائیں تو کچھ نہیں بھی اگر آپ خریدیں گے تو کم سے کم فائدہ یہ ہوگا تو خوشبو سے تو محظوظ ہو ہی جائیں گے. اچھا ہم نشین ایسا ہوتا ہے، اور جو برا ہم نشین ہوتا ہے اس کو لوہار سے مثال دی گئی ہے کہ وہ بھٹی کے اندر اس گئے کہ اگر اس کی آگ نے نقصان نہیں بھی پہنچایا تو دھوئیں سے تو بہرحال آپ محفوظ رہ نہیں سکتے، وہ آنکھوں کو جلائے گا آپ کے. تو یہ اس کی برے ہم نشین کی مثال اس طرح سے دی گئی. اور بہت سارے لوگوں کو تو دیکھیے ملنے جلنے سے بھی، ملنا جلنا تو ایک لحاظ سے چھوڑی، دیکھنے تک کو روایت میں منع کیا گیا. جیسے کہا جاتا ہے کہ جب بخیل کو مت دیکھیے اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اس طرح جو گناہگار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، بے حیا ہیں، فحاشی کے عالم بردار ہیں، یہ جو ٹی وی کے اوپر مختلف اداکارائیں اداکار جو فحش حرکتیں کرنے والے، اس قسم کے مارننگ اور ایوننگ شوز، تو ان کے چہروں کو پر دیکھنا خود یہ بہت اثرات بد رکھتا ہے. وہ روایت کے اندر ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عورت کے یہاں سیاہ فام بچے نے جو ہے وہ جنم لیا. اس کے شوہر نے کہا، اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ تو میرا بچہ نہیں ہے. مقدمہ امیر المومنین کے پاس آیا، کہا جب تحقیق کی تو معلوم چلا اس گھر کی دیوار پہ اس کمرے میں جہاں عورت رہتی تھی ایک وہاں ایک حبشی کی تصویر لگی ہوئی تھی. مختلف طرح کی اس زمانے میں بھی ہوتی ہوں گی اس طرح کی تصویریں. اس کو دیکھنے سے اس کا ایسا جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا، یعنی فقط دیکھنے کے بھی اتنے اثرات ہیں. اور ایک تو کچھ عرصے پہلے مجھے علم میں آئی تھی بات، خیر وہ بچہ پیدائش کے بعد مر گیا تھا، کوئی تقریباً یعنی بہت ہی عجیب الخلقت ٹائپ کا بچہ، بنوانس ٹائپ کی شکل کا جو ہے کسی گھر میں ہوا تھا پیدا. یہاں پھر بعد میں تحقیقات کی تو پتہ چلا واقعی کیلنڈر پہ کچھ جانوروں کی تصویریں جو میں ایک بنمانس کی شکل کی تصویر وہ اس کے کمرے کے اندر ہی وہ چیزیں لگی ہوئی تھی. تو یہ چیزیں اثرات رکھتی ہیں، تو کہیں بہتر ہے کہ دلہن یا وہ جو حاملہ ہے وہ جو ہے نیک عورتوں کے شکلوں کو دیکھے. بہتر تو یہ میں کہوں کہ اگر وہ اس دوران اس بڑے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر ٹی وی کو دیکھنا بند کر دیں. آپ کہیں کہ چلیں وہ اداکار یہاں جو سیاستدان ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں ان کی شکلیں، وہ تو ان سے بھی شاید بدتر، ان کو دیکھنے سے کتنے اثرات نمودار ہوں گے. تو اس پورا اگر وہ یہ والی قربانی دے دے تو بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس کے بعد کے پیریڈ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اطمینان کے ساتھ گزارے گی، ان کے اثرات بد نہیں آ پائیں گے. اور لگانی ہے تصویریں تو بڑے بڑے علماء اور مراجع کی جو ہے وہ دیکھے کہ یہ بازمت شخصیات کے، ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں کہ جو امام زمانہ سے جن کی تو ان کو اگر وہ دیکھے تو اس میں بھی کوئی ایسی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، بلکہ زیادہ ثواب اور فائدہ ہی اس کو جو ہے وہ حاصل ہوگا کہ متقی پرہیزگار اشخاص کے چہروں کو دیکھنا. عالم کے چہرے کو دیکھنا ویسے بھی روایت میں عبادت قرار دیا گیا ہے، تو ایک عبادت میں اس کا جو وقت گزرے گا. تو ان افراد کے، ایسے افراد جو گناہگار فاسق و فاجر، ان کو دیکھنے کے بھی اثرات ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو حتی الامکان بچائے. اچھا اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ حاملہ دوران حمل کم سے کم ایک قرآن مجید تو ختم کرے، پوری تلاوت کر کے اول تا آخر کم سے کم ایک قرآن، اور اس کو قرآن کو ختم کرنے کے بعد اس کی تلاوت کا ثواب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرے. روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو پورا ختم کرنے کے بعد معصومین میں سے کسی ایک معصوم کو بھی اگر ہدیہ کر دے تو وہ قیامت میں اہل بیت کے ساتھ محشور کیا جائے گا. تو اب دیکھیے قرآن اس دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو عذابوں سے بچاتا ہے. ہمارے جو سامان سفر آخرت بیگ، اس میں باقاعدہ قرآن جو قبر میں ساتھ دفن کیا جاتا ہے. تو اس دنیا میں بھی قرآن انسان کا محافظ ہے، مرنے کے بعد بھی محافظ ہے. مصیبتوں سے جھگڑا قرآن کر کے مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے. عذاب خدا قبر میں آ رہے ہوتے ہیں تو عذابوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور اس کو عذاب کو برطرف کرواتا ہے. تو اور کچھ مومنین نے تو اس کا تجربہ بھی کیا ہے باقاعدہ، کہ بہت ہلکی آواز ہی میں سہی. اگر جس وقت انسان سو رہا ہو ہلکی سی تلاوت قرآن کا کوئی کیسے تو چلیں ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. اب تو کمپیوٹر اور موبائل فون اس کے اوپر ایک پلے لسٹ بنا لے مختلف سوروں کی, جو منتخب سورہ ہیں, ہلکی سی آواز میں جب وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو بھی رہی ہو تو کمرے میں ہلکی ہلکی آواز تلاوت کی ہوتی رہے اسی دوران, تاکہ سوتے میں بھی بچے کے اوپر قرآن کی تلاوت کے اثرات جاتے رہیں. اگر کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے, نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس کو عادی نہیں تو ٹھیک ہے وہ اس کو نہ کرے, دن جب جاگ رہی اس وقت انجام دے. لیکن اگر اس کو کر لے تھوڑی سی عادت چند دنوں کے بعد ہو سکتا ہے اس کو پڑ جائے تو اس کے اثرات نیک ہو سکتے ہیں. کچھ مومنین نے اس کا تجربہ بھی کیا. تو ایک تو یہ کہ اس جہاں پر تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین فرار اختیار کر جاتے ہیں, اب نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور بہت سے سارے جسمانی امراض بھی دور ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے لوگ اس سے اتنا نامانوس ہیں کہ آپ گھر میں تلاوت چلا کے رکھیے تو تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی آئے گا اور اس کو کہے گا کہ اس کو بند کرو, بلکہ کہے گا نہیں بے احترامی ہو رہی ہے, لوگ توجہ سے نہیں سن رہے, بند کرو بند کرو بند کرو, یہ ہونے لگتا ہے. تو یہ حالانکہ لوگ اس کے عادی نہیں, نامانوس ہیں. تلاوت قرآن کی آوازیں اب لوگوں کے لیے ہو گئی ہیں, بلکہ ایک لحاظ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک حقارت کا سا اور ایک عجیب سا ایک تاثر ہو گیا ہے کہ اس کو بس کوشش کر کے بند کروایا جاتا ہے. تو ایسا کر دیا جائے. اور اگر حاملہ اس دوران چند آیات روزانہ حفظ کرے تو بہت ہی بہتر ہے. قرآن کا دیکھیے بہت سارے سورے ایسے ہیں کہ جن کو خاص طور پر اگر وہ پڑھے یا ان کی آیات حفظ کرے, مثلا سورہ انبیاء ہے, یہ خاص طور پر اگر کوئی عورت دوران حمل تلاوت کرتی تو پچھلی مرتبہ بھی بات آیا تھا کہ صالح فرزند اس کا پیدا ہوگا. حتیٰ کہ سورہ انبیاء ایسا سورہ ہے کہ صرف حاملہ ہی نہیں بلکہ وہ خواتین اور وہ والدین کے جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں, بگڑے جا رہے ہیں, پریشان ہیں, ان کے لیے بھی سورہ انبیاء پڑھنا بہت مجرب ہے, اس نیت سے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. سورہ انبیاء کی تلاوت, چاہے وہ بچہ بڑا ہو گیا ہو, خراب ہو رہا ہو, اس کے لیے پڑھا جائے تو بہت مجرب ہے سورہ انبیاء صالح فرزند ہونے کے لیے. اور خاص طور پر پورے اس حمل کے دوران اگر حاملہ سورہ حجرات کی تلاوت کرے تو وہ جو بچہ ہے, وہ جو حاملہ ہے, اس کا وہ حمل ساقط ہونے سے محفوظ رہے گا. یہ پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا. دیکھیے پہلی پریگنینسیز میں عام طور پر ابارشن وغیرہ کافی کامن, تو پہلی دفعہ ہی میں ایسی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو کہ وہ بچے کا اسقاط ہو جائے, اس کے لیے پیغمبر نے بتایا کہ سورہ حجرات کی اگر وہ تلاوت کرے تو بچہ ساقط ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. اور خاص طور پر علماء کہتے ہیں کہ ڈیلیوری سے 3 ماہ پہلے خاص طور پر تلاوت قرآن زیادہ کرنے کی اہمیت بڑھ جاتی, یعنی آخری 3 ماہ میں تلاوت قرآن کی تاکید زیادہ, اور دوران حمل 2 علی الخصوص سورہ مریم اور دوسرا سورہ محمد, یہ 2 سورہ علی الخصوص بہت ہی مفید ہیں. اس تلاوت قرآن سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس تلاوت سے بچے پر قرآنی رنگ چڑھتا جائے گا, وہ آیات قرآنی کے سائے میں گویا پرورش پائے گا, قرآن اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو کر اپنی نورانیت کو جذب کر دے گا, یہ فائدہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ. اور پھر یہ کہ بچہ انشاءاللہ جو ہے وہ سعادت مند بھی ہوگا, نیک اور صالح جو ہے وہ بنے گا, حتیٰ کہ بڑھاپے تک جو تلاوت سے اس کو شغف, بہت سی خواتین ہیں جن کو تلاوت قرآن سے شغف, بچپن سے لے کر بوڑھے ہونے تک تلاوت قرآن کے اس کا کبھی ساتھ نہ چھوٹے گا. تو یہ سعادت اس طرح سے آگے چلتی ہے. تو بہت سارے کچھ عرصے پہلے, اب مجھے پتہ نہیں اب آتے ہیں نہیں, جو چھوٹے بچوں کے لیے کچھ تکیے ٹائپ کے بھی ڈیزائن ہوئے تھے جس کے اندر ایک چھوٹا سا کیسٹ ریکارڈر لگا ہوتا تھا ہلکی آواز میں, اس میں مستقل بچہ اس کے اوپر لیٹے اور ہلکی ہلکی آواز میں تلاوت قرآن کی آواز آتی رہتی تھی, شہریار پرہیزگار جو ایک مشہور قاری ہیں ایران کے, ان کی آواز کے اندر. تو اب پتہ نہیں کہ وہ تکیے آتے ہیں نہیں آتے, نہیں کہیں سے آتے ہوں تو وہ منگوائے جا سکتے ہیں اگر بچے کو لٹانے کے حوالے سے. اچھا, ایک اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ ایک اور چیز یہ ہوگی کہ اس بچے کا حافظہ بہت زیادہ قوی ہوگا, جس کی ماں اس دوران تلاوت قرآن اس انداز سے کرتی رہے گی. قرآن کو کچھ آیات روزانہ حفظ کرے تو اس سے اس کے بچے کا خود حافظہ بہت قوی ہوگا, اور یہ بچہ شک اور وسواس کی بیماری سے بھی محفوظ ہو جائے گا, کیونکہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ شک سے نکال کر یقین کی طرف لے کر آتا ہے. تو جو ماں اس طرح سے اس کا اہتمام کرتی رہے گی تو پروردگار اس کو محفوظ رکھے گا شک اور وسواس کی بیماری سے، اس کو بھی اور اس کے بچے کو بھی. حاملہ اس دوران مجالی سے عزا میں ضرور شریک ہو، شریک ہو اور گریہ بھی کرے. دیکھیے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ آتش جہنم اس کے چہرے پر حرام ہو جاتی جس کے چہرے پر یہ اشک اور آنسو گریہ امام حسین میں گرتے ہیں. اور روایات میں کہ فرشتے اہل مجلس کو گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، خدا ان کی ہر دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اور جو افراد اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں، ان کے گھر پہنچنے تک ان کے تمام گناہ بھی معاف ہو چکے ہوتے ہیں. تو ایک تو خود حاملہ کو یہی فائدہ ہوگا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور عزاداری جو ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تعلیمات اہل بیت کو سینہ بہ سینہ منتقل کرتی جاتی. ورنہ جو سیرت ہے اہل بیت کی، اگر یہ واقعتاً اس طور پر عزاداری ہو اور جہاں ہوتی وہ آئی ہی اب تک، اب کچھ اس کے اندر کچھ نظر آ رہی ہیں ایسی چیزیں کہ اس میں صحیح تعلیمات اہل بیت کو نہیں پیش کیا جاتا، لیکن ورنہ سیرت اہل بیت کتابوں میں بوسیدہ ہو کر گویا دیمک کا خدا نہ خاصا نوالہ نہ بن جاتی. اور اس لحاظ سے یہ اس کے اندر جو تعلیمات بیان ہوتی ہیں کہ لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر نقش ہوتی ہیں. اور خود حاملہ کا جو فرش عزا پر آنا ہے، خود گویا اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آ رہی ہے یہاں پر. تو گویا یہ بچہ جو شکم میں ہے اور یہ جو ماں ہے، یہ اہل بیت کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، جشن کے پروگراموں میں بھی جائے، یہ اہل بیت کے غم میں غم مناتے ہیں، مجالس عزا کے اندر آئے. تو اب جی کہ جب اس مجلس میں آتی ہے تو اس کے اندر سے قرآن کی آیات بھی سنتی ہے، وہ اس کے اندر جو ہے احادیث مبارکہ بھی سنتی ہے، عقائد کی باتیں بھی سنتی ہے، اور فضائل اہل بیت سنتی ہے، مصائب اہل بیت سنتی ہے، ان کی سیرت کی باتیں سنتی ہے. تو اس کے اوپر یہ تمام اثرات یہ بچہ قبول کر رہا ہے. پھر وہ تبرک بھی کھاتی ہے جو خود بیماریوں سے خود شفا ہے، تبرک کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، تو جسمانی امراض سے بھی اس کو شفا ملتی ہے. اسی دوران جب وہ گریہ ہو تو وہ اگر اپنے بچے کے لیے اس موقع پر، گریے کے موقع پر، مصائب کے موقع پر اگر بچے کے لیے خاص طور پر وہ دعا مانگے تو وہ لازمی قبول ہوتی. خود ذاتی طور پر میں نے کچھ دعائیں ایسی جو خود مقام گریہ میں کوئی خصوصیت کے ساتھ کچھ دعائیں جو اس وقت مانگی وہ لازمی قبول ہوئیں، یعنی ذاتی تجربہ بھی. تو آپ اس لحاظ سے کبھی کر کے دیکھیے کہ عین اس موقع پر انسان کا دل بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی یقیناً جو مجلس عظیم میں شرکت کے طفیل وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو انسان کا دل بہت زیادہ اس وقت نرم ہوا ہوتا ہے. اس موقع پہ جو بھی دعا مانگے وہ ضرور قبول ہوتی. اور دیکھیے بچہ شکم مادر میں ہر قسم کا یہ اثر بھی قبول کر رہا ہے، اور جب یہ گریہ کرے گی اور جو دعا اس موقع پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی خصوصی توجہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجالس عزا میں شریک لوگوں کے اوپر ہوتی ہے، اور جب وہ اس دوران کو دعا مانگتے ہیں تو امام حسین کے وسیلے اور توسل سے ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. کریم ابن کریم کی مجلس ہے، یہاں کوئی خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں جاتا. اور خصوصاً اسی مجلس میں بیٹھ کر اگر حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور توسل سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا مانگی جائے، باب الحوائج ہیں، لازمی دعا قبول ہوگی. اپنے بچے کے حوالے سے حضرت علی اصغر کا واسطہ دے کر حاملہ دعا مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اور ہمارے استاد محترم صحیح بات بیان کرتے تھے کہ دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس دین کی طرف زیادہ راغب بھی نہ ہو، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو حاملہ عورتیں، یہ ہم نے تو اس وقت کہا ہے لیکن اس کو تو پہلے سے انجام دے رہی ہیں، مجالس عزا کے اندر آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بگڑ کیوں نہ جائے، کوئی اور چیز کیوں نہ ہو جائے، کبھی بھی عزاداری کو وہ نہیں چھوڑتا ہے. یعنی ماؤں سے عزاداری کس طریقے سے منتقل ہو رہی، یعنی اثرات ہیں اس کے خاص طور پر. تو ان کا باقاعدہ کچھ شاید وہ کلپ ہم نے لگا بھی دیا اس کے اوپر، وہ سن لیجیے گا کہ مولانا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا. اور اس سے پہلے جو بھی ہم نے بیان کیا کہ ہر یہ تو خیر بات ہو گئی، ایک چیز اور جو ہر مہینے شوہر کو انجام دینی ہے وہ یہ کہ ہر ماہ بیوی کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے. یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. اس کے بہت فائدے ہیں. سورہ قدر 7 مرتبہ ہر مہینے بیوی کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر. اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرا پیدا ہونے والا بچہ دین کا حد سے زیادہ خدمت گزار بنے, تو شوہر و بیوی اگر دونوں اس عمل کو انجام دیں, اور ایک خاص درود جو اس متعلق کہا گیا ہے کہ اللہم صل علی فاطمتا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک, اگر یہ والا درود زیادہ سے زیادہ اگر حاملہ پڑھے تو بہت قوی امکان ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کر دین کا محافظ بنے گا, دین کا خدمت گزار بنے گا. یہ بہت بڑا فائدہ اس درود کا ہے, اس کو بھی انجام دے. پھر علماء فرماتے ہیں کہ حاملہ واجب نمازوں کو ان کے اول اوقات میں انجام دے. اگر واجب نمازوں کو اول اوقات میں انجام دے گی تو دین میں بھی, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بچہ اول آئے گا, وہ خود بھی اول آئے گی اور اس کا بچہ بھی اول آئے گا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جو میرے اپنے استاد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی, یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے, یہ خود نقل کرتے تھے کہ اگر نماز واجب کو اگر کوئی شخص اول اوقات میں ادا کرے اور مقامات عالیہ پر فائز نہ ہو تو وہ مجھ پر لعنت کرے. یعنی یقینی طور پر, اب یہ حاملہ بھی مقامات عالیہ پر فائز ہوگی اگر یہ اول وقت میں نمازوں کا اہتمام کرتی ہے, اور اس کا بچہ بھی عالی مقامات کو دنیا اور آخرت میں حاصل کرے گا. اور اگر اول وقت میں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر نماز کے وقت سے کچھ پہلے وضو کر کے نماز کی تیاری کر لے, کیونکہ پیغمبر یہ جملہ اشارت فرماتے تھے کہ جس نے وقت آ جانے کے بعد وضو کیا اس نے نماز کی بے احترامی کی. نماز کے وقت سے کچھ پہلے وضو کر کے بیٹھے اور اس کے بعد پھر نمازوں کی کو اول اوقات کے اندر ادا کریں. اگر ممکن ہو تو حاملہ ایک بار کم سے کم جتنی زیارتیں معصومین ممکن ہو اس حمل کے پیریڈ میں, اگر یہ قبور کی زیارت کے لیے چلی جائے, ایران کی زیارت کے لیے جانا ممکن ہو وہاں چلی جائے, عراق کی زیارت کے لیے جانا ممکن ہو وہاں چلی جائے, ایران اور عراق دونوں جانا ممکن ہو وہ چلی جائے, عمرے کے لیے مثلا جائے تو وہاں مختلف زیارتیں, جس طریقے سے پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت کے لیے اللهم صل على محمد وعلى محمد. سنا جنت البقیع میں ہمارے تین آئمہ کے قبور کی زیارت وہاں پر اس کو ہوگی, اور اسی طریقے سے امام حسین کی زیارت کربلا کے اندر, اور اسی طریقے سے مشہد میں مثلا امام رضا علیہ السلام کی زیارت, اور اسی طریقے سے اللهم صل على محمد وعلى محمد. کاظمین میں ہمارے دو امام ہیں, اس کے علاوہ سامرہ میں دو ہیں. تو اس طرح سے تمام کی اگر وہ جہاں بھی جانا اس کے لیے ممکن ہو. اچھا دیکھیے, ممکن ہو, ایسا نہ ہو کہ مثلا شوہر مالی اعتبار سے اس قابل نہ ہو کہ وہ لے کے جائے اور وہ بہت زیادہ ضد کرے, پریشرائز کرے, یہ نہیں. جہاں اگر جانا ممکن ہے تو علماء فرماتے اس کے فائدے اصل میں بہت زیادہ ہیں. وہاں نہیں جا پاتے تو ٹھیک ہے, یہیں رہتے ہوئے ان کے توسل سے اور حوالے سے دعا کرے, یہیں پہ زیارت وہ پڑھ لے. لیکن یہ کہ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان کے قبور کی زیارت سے, الگ الگ بتانے کا ٹائم نہیں. اب کوئی ایسا گناہ باقی نہیں رہے گا وہاں کی زیارت سے آنے کے بعد کہ جو بچے کے اوپر اثر انداز ہو سکے. اور سچی توبہ کرے, معصومین سے عہد کر کے آئے کہ آپ کے دین کا میں خدمت گزار اس بچے کو بناؤں گی. حضرت مریم کی والدہ نے عہد کیا تھا نا کہ خود جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے خدمت گزار دین بناؤں گی. اچھا, آئندہ کے بھی جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یعنی وہ والے گناہ جو جان بوجھ کے انسان نہ کرے, بہت سے غفلت میں ہو جاتے ہیں, صحف میں ہو جاتے ہیں, وہ سب آئندہ کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بلکہ 70 گناہگاروں کی شفاعت اس کو ملے گی, بلکہ واپس ان زیارتوں سے آئے گی لاکھوں حج اور لاکھوں عمروں کا ثواب اپنے ساتھ لے کر آئے گی, وہ بھی بچے کے اوپر سب اثر انداز ہوں گے. جسم پر اس کی آتش جہنم حرام ہو جائے گی. امام رضا کی جو زیارت کا ثواب بتایا گیا کہ آتش جہنم اس کے جسم پر حرام ہو جاتی ہے. اب اسی جسم کے اندر یہ شکم میں یہ بچہ بھی ہے, یہ ممکن نہیں کہ بچہ بھی پھر آتش جہنم میں جل سکے, تو اس وہ بھی اس کو فائدہ ملے گا. اور ایک اور بات جو کہ جو لوگ اکثر زیارات پہ جاتے ہیں, بہت سو کا تجربہ ہے کہ اگر کبھی کسی شخص کو کوئی مصیبت درپیش ہو, وہ زیارت امام رضا کے لیے چلا جائے, واپس آنے تک وہ اس کی مصیبت دور ہو چکے گی. اللهم صل على محمد. جن جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہمیشہ 100% اس کو کارآمد پایا. اچھا اسی طریقے سے زیارات کے اوپر جائے گا حضرت مسلم ابن عقیل، جن کی پوری نسل واقعہ کربلا میں ختم ہو گئی، ان کی اس نسل جو ختم ہو گئی واقعہ کربلا میں، اس کے واسطے اور توسط سے مسلم ابن عقیل کی قبر پہ جا کر اور طفلان مسلم وہاں پر جو بھی اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے گا وہ لازمی قبول ہوگی. یا مثلا اس بچے کے حوالے سے جو ہمارے زیارت ایران کے جو دروس ہوئے تھے اس میں بھی تھا کہ وہ خاص جو گلدستہ یا پھول وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اس کے پھول کچھ یا اس کا کچھ پانی لے کے اگر پیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ کارآمد جو ہے ہوتا ہے بیماریوں کے لحاظ سے اور بچوں کے لحاظ سے بھی. اور مکے میں جب ہو تو زمزم پیتے وقت جو ہے وہ دعا کرے بچے کے لیے. تو جتنا بھی ہوگا ان سب کے جو ہے وہ اثرات ہوں گے. تو اچھا جن کے پاس سہولت نہیں ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ یہیں پر رہتے ہوئے بھی اس کو انجام دے لیں کسی طریقے سے، ان زیارات کو پڑھ لیں اور امام کے کا واسطہ توسط سے اگر جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہیں پر ہی قبول ہوگی. کوشش شوہر یہ کرے کہ حاملہ کو رشتہ داروں کے اس دوران شر سے بچا کر رکھے، یا اگر اس کی بیوی کچھ گڑبڑ ہے تو اس کو بھی کنٹرول کر کے رکھے کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا کینہ فساد دشمنی یا کوئی اس طرح کی چیز غیبتیں وغیرہ نہ کرے. یعنی دونوں طرف کی پارٹیز کو شوہر کی ذمہ داری کہ اس کو بہت اہم مرحلہ ہے، شوہر کی نسل کا معاملہ ہے، اس کو سیریس ہونا پڑے گا. یہ ایسا نہیں کہ وہ ادھر سے بھڑکائے میں آ گیا تو وہاں ڈانٹ لگا دی، وہاں سے ہو گیا تو وہاں اس نے دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یہ بیچ میں گنی پگ بن کے ادھر سے ادھر جو ہے جاتا پھر رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس کی خصوصیت کے ساتھ اس کا دھیان رکھے. اور حاملہ جسم میں ہر ممکن صورت میں جسم میں کسی طور پر بھی مال حرام نہ پہنچنے پائے، یہ پوری کوشش اس بات کی کرے. اور عرفا کہتے ہیں کہ باقاعدہ محسوس کیا ہے کہ اگر کبھی غلطی سے بھی حرام یا مشکوک چیز، عمدن نہیں، غلطی سے کوئی بھی حرام یا مشکوک چیز جسم میں چلی جائے تو ایک مدت تک نماز شب کی اور دیگر عبادات کی توفیق سلب ہو جاتی اور لذت مناجات چھن جاتی. غلطی سے بھی ایسا ہو جائے تو جان بوجھ کے اگر ایسا ہو رہا ہو مال حرام جسم میں جا رہا. رسول فرماتے تھے نا کہ 40 روز تک دعا جو ہے اس کی قبول نہیں ہوتی، 40 روز تک نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور روایت میں ہے کہ مال حرام کے اثرات نسلوں میں آشکار ہوتے ہیں، نسلوں میں جو لقمہ حرام ہے. اور شیطان کی شراکت اس کی اولاد میں ہوتی ہے. علی اکبر نہاوندی نے تو باقاعدہ جملہ کہا ہے کہ غذا حرام کی پروڈکٹ بھی حرام کے اثرات رکھتی ہے. جو حرام اثرات کھا رہا ہے اور جو اس سے نطفہ پیدا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا، کیسے ممکن ہے کہ وہ سعادت مند ہو سکے. اور آغا حسین مظاہری فرماتے ہیں کہ مال حرام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا سعادت مند ہونا انتہائی مشکل ہے. تو ہر صورت میں جو فقہی مسائل ہیں، کاروبار ہیں، ملازمت کے، انسان ان کو دیکھے کہیں میرے مال میں حرام نہ جا رہا. اور اگر فی الحال مجبوری ہو، اپنے اس جاب کو چھوڑنا پا رہا ہو، مثلا پرائیویٹ بینک میں جاب کرتا ہے، سودی شعبے کے اندر کام کرتا ہے، اس کی اتنی تنخواہ لینی حرام ہوتی جتنی دیر اس نے وہ حرام کام سود کا کام کیا ہے، تو یہ اس دوران علماء سے دریافت کرے کوئی حیلہ شرعی. مثلا کوشش کرے کہ یہ اپنی بیوی کے جو کھانے پینے اور جو دیگر اخراجات ہیں، کسی سے قرضہ وغیرہ لے کے اس مال سے اس کو کرے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، علماء کے پاس جا کے ان سے خود ہی پوچھے کہ میں اس سے کیا اس کا حل نکالوں. کم سے کم یہ وہ جو حرام مال کما کے لا رہا ہے، یہ اس حاملہ کے جسم کے اندر نہیں جانا چاہیے، یہ ضرور اس کے اندر. تو دیکھیے خود ایک زمانہ تھا کہ عورتیں اپنے شوہر جب روزگار کے لیے جاتے تھے تو کہتی تھیں کہ دیکھو ہم خاک پھانک لیں گے لیکن مال حرام ہمارے لیے اس طرح سے نہیں لے کر آنا. قو انفسکم و اہلیکم نارا، جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ جو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ہو رہا ہے تو آگ کھلانے جا رہا ہے ان کو، کیونکہ یہ مال حرام خود آگ ہی ہے. خمس اگر اس نے نہیں دیا ہوا مال پہ، گویا وہ بغیر خمس نکلا ہوا مال وہ آگ کی طرح سے جو ان کو کھلا رہا ہے. تو اس توفیقات ملتی ہیں اگر وہ قصب حلال سے کوئی رزق کماتا ہے اور وہ اندر جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی ضرور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا اب اتنا وقت نہیں ہے، جلدی جلدی کہہ کے گزرنا ہے بس، کہ نماز شب کی علی الخصوص حاملہ اگر کوشش کر کے پابندی کرے، 11 رکعت نہ پڑھ سکے تو 3 رکعت، ورنہ 1 رکعت کم سے کم ضرور پڑھے، اور 11 پڑھے تو کیا ہی کہنا، صرف چند ماہ کی اس کو یہ زحمت برداشت کرنی ہے، اس کے بعد آرام سے اپنے بچے کی جو تربیت ہے اس میں کوئی خاص اس کو محنت نہیں کرنا پڑے گی. اور 70 فائدے نماز کے، نہ جانے کتنے فائدے جو ہے نماز شب کے اس حاملہ کو اور اس کے بچے کو سب عطا ہوں گے. اور قنوت میں خاص طور پر اگر یہ دعائے سلامتی ہے امام زمانہ،
اللہ
اللہ علیہ وسلم علی محمد و آل محمد. نوے فائدے کم سے کم دعائے سلامت امام زمانہ کے لیے دعا کرنے کے علماء نے روایات کے اندر جو اپنی کتابوں کے اندر بیان کی کہ کیسے ممکن ہے خود تو امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کر رہی ہے اور یہ حاملہ اور اس کا ہونے والا بچہ یہ دنیا اور آخرت کے اندر سلامت نہ رہے, ممکن ہی نہیں. تو امام زمانہ کی سلامتی کے لیے اس طرح سے قنوت میں اگر یہ دعا کرے اور الگ سے بھی. بس ایک آخری چیز میں اور بیان کی کر دی جائے کہ حاملہ کون کون سی غذائیں کھائے. اس پہ تو خیر ہمارا پورا درس ہو چکا ہے جو بہترین جو کون سی غذائیں ہیں جو جن کے روحانی اثرات اس طرح کے ہوتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں روایت میں الگ سے بتائی گئی ہیں حاملہ کے لیے. مثلا پیغمبر فرماتے ہیں کہ دوران حمل کے آخری جو مہینے اس میں کھجور کھائے تاکہ اس کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں. حاملہ کو تاکید کرو کہ بہی کھائے تاکہ اس کے بچے خوش اخلاق ہوں, اور اسی طریقے سے حاملہ خربوزہ کھائے تاکہ اس کے بچے خوبصورت اور خوش اخلاق ہوں, خوبصورتی بھی اور خوش اخلاقی بھی. اور پیغمبر فرماتے ہیں با اخلاق اور خوبصورت سیرت بچہ پیدا کرنے کے لیے عورتیں ناشپاتی کھائیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اپنی باپ کو اب چاہیے کہ تمام چیزیں اس طرح کے فروٹس جو ہے گھر میں لا کر رکھے, خاص طور پر جیسے یہ بہی ہے, کوئنز جس کو کہا جاتا ہے, سفرجل بھی کہتے ہیں اس کو. اب یہ کوئی بھی اگر یہ کھائے گی حاملہ تو اس کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا, نیک ہوگا, خوش اخلاق ہوگا, نیک ہوگا, خوش اخلاق ہوگا, دلیر بھی ہوگا, شجاع بھی ہوگا. بلکہ اصول کافی میں تو باقاعدہ ہمارے چھٹے امام کی ایک روایت بھی اس سلسلے میں آئی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ امام نے ایک دفعہ خوبصورت بچے کو دیکھا تو کہا کہ اس کے باپ نے ضرور بہی کھایا ہوگا, یعنی اس کے اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ بھی آیا ہے, اچھا اب روایات کے اندر تو کاسنی کا ذکر آیا ہے, میری اتنی زیادہ ریسرچ نہیں, کاسنی اگر کسی پھول کا نام ہے وہ کس طرح سے کھایا جائے گا کوئی حکیم صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں, میری اس متعلق اتنی معلومات نہیں ہے. بس روایت میں ہے کہ بچہ اس کا خوبصورت ہوگا اور گروتھ اس کی بہت اچھی ہوگی, اور کندر یا کندر جسے کہا جاتا ہے اس کو اگر حاملہ کھائے گی تو اس کی عقل زیادہ, اس کے بچے کی عقل زیادہ ہوگی, وہ نیک ہوگا, دلیر ہوگا اور تحمل مزاج ہوگا, روایتوں میں آیا. اسی طریقے سے میٹھے انار کے متعلق بھی بات آئی کہ اس کا بچہ نیک ہوگا اور نورانی صفت کا حامل ہوگا, کہ انار جو ہے وہ نورانیت پیدا کرنے والا ایک پھل روایتوں میں بیان کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر خربوزہ وہ کھاتی ہے تو خربوزے کا بھی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روایت میں آئی ہیں. ٹھیک ہے, روایات بہت زیادہ اس متعلق قوی نہیں, ضعیف روایتوں کے اندر تذکرہ ہے, لیکن اس کے اندر کوئی برائی بھی نہیں ہے, پھل ویسے بھی خواتین کھاتی ہیں عام طور پر. اب اس کے بعد ایک دیکھیں, وہ جو چارٹ مجھے بیان کرنا تھا وہ چارٹ آج پھر رہ گیا, اتنا وقت نہیں بچا کہ ہم اس کو بیان کر سکتے. اس چارٹ کو اب ہر مہینے کے اعتبار سے خصوصیت کے ساتھ ایک چارٹ ہے کہ جس کی پاسداری عورت کو کرنی, کہ ہر ماہ اس کو خاص طور پر کون سے اعمال ایک خاص انداز سے اگر کرے تو بہت قوی امکان ہے کہ وہ بچہ امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنے گا اگر واقعی. اس کو اگر وہ کسی طور پر بھی اس چارٹ کے اوپر عمل کر کے اس کے طریقہ کار کے مطابق عمل کرے, جو انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع بحث اس کو لے کر آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.